الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة بني اسرائيل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عسى ربكم ان يرحمكم وان عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا وان الذين لا يؤمنون بالاخره اعتدنا لهم عذابا اليما الى قوله تعالى وبالحق انزلناه وبالحق نزل وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقراه على الناس على مكس ونزلناه تنزيلا وقال تبارك وتعالى في سورة الكهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا إلى قوله تعالى فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا صدق الله العظيم وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين على أمتي كما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل رواه الإمام الترمذي رحمه الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارحمنا بالقران العظيم اللهم اجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين پچھلے جمعے میں جو مضمون شروع ہوا تھا آج ارادہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرائے کہ اسے پایۂ تکمیل تک پہنچا دیا جائے. در حقیقت یہ مضمون ایک ہی ہے، امت مسلمہ کا ماضی، حال اور مستقبل. میں نے امت مسلمہ کے ماضی کا ایک جائزہ، اور آپ کو یاد ہوگا کہ اپنے اس جائزے کے اعتبار سے میں نے ماضی اور حال میں تقسیم جو ہے وہ 20ویں صدی عیسوی کے ربع اول پر رکھی ہے، 1924-25 یوں سمجھیے کہ وہاں تک کا ایک جائزہ ہم لے چکے تھے. اور ویسے تو جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ حال کے بارے میں کہنا مشکل ہے کہ حال کس کو کہا جائے، اس لیے کہ یہ تو ایک خالص تصوراتی شے ہے. ایک لمحہ جو اس وقت حال ہے، اگلے لمحے وہ ماضی بن جائے گا، اور ایک لمحہ قبل وہ مستقبل تھا. لیکن میرے اس جائزے میں حال سے مراد ہے 1924-25 سے لے کر یہ 1989 تک کا معاملہ، تقریباً 65 برس. اور امت مسلمہ کی تاریخ کا آغاز سن 610 سے بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی آغاز وحی سے، 622 سے بھی کیا جا سکتا ہے یعنی ہجرت سے۔ تو گویا کہ 622 کے لگ بھگ سے شروع ہو کر اور 1924-25 تک یہ 1300 برس کی تاریخ تھی جس کا میں نے جائزہ آپ کے سامنے رکھا، اور یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اس میں جو سہولت حاصل ہوئی وہ اس حدیث نبوی کی روح سے، جسے امام ترمذی نے روایت فرمایا، جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہما، عبداللہ ابن عمرو ابن العاص ہے رضی اللہ تعالی عنہما، کہ میری امت پر بھی وہ تمام حالات وارد ہو کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر وارد ہوئے تھے، بالکل اسی طرح جیسے ایک جوتی دوسری جوتی سے مشابہ ہو۔ تھوڑا سا خلاصہ جو ہے میں دوبارہ اس کا عرض کیے دیتا ہوں کہ 4 ادوار سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں تاریخ بنی اسرائیل کے مذکور ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ وہ تاریخ بنی اسرائیل کی ختم ہو جائے گی اس وقت جبکہ قرآن کا نزول ہو رہا تھا، گویا کہ وہ تھا ان کا دور جس کا جائزہ قرآن نے پیش کیا 4 ادوار میں، 2 دور عروج کے، 2 زوال کے۔ عروج کے دور میں اللہ کی رحمتیں، اللہ کی عنایتیں، اللہ کی طرف سے برکات ان پر نازل ہوئی، دنیا میں سطوت، غلبہ، طاقت، قوت، اقتدار انہیں نصیب ہوا، اور ظاہر بات ہے کہ زوال کے ادوار میں وہ عذاب الہی کے کوڑوں کا نشانہ بنے۔ ان میں سے پہلا دور عروج صرف اس کے جو یوں سمجھیے کہ بہت نمایاں لینڈ مارکس ہیں، پہلا دور عروج 3 بادشاہوں کا دور حکومت، حضرت طالوت، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، لگ بھگ 100 برس، تقریباً 20 برس حضرت طالوت کے، 40 برس حضرت داؤد کے، 40 برس حضرت سلیمان کے۔ ان کا جو پہلا دور زوال ہے یا دور عذاب الہی، اس کے بھی 2 حصے بہت اہم ہیں۔ تقریباً 700 قبل مسیح میں اشوریوں نے اسرائیل کی مملکت کو برباد کر دیا، ختم کر دیا، نام و نشان مٹا دیا۔ تقریباً 600 قبل مسیح میں بیبیلونیا کے بادشاہ، بابل کا بادشاہ، عراق کا بادشاہ نبوکڈنظر، اس نے یروشلم کو تاخت و تاراج کیا، 600,000 یہودیوں کو قتل کیا، 600,000 کو وہ قیدی بنا کر بیبیلونیا لے گیا۔ یروشلم اس طرح برباد ہوا کہ کوئی متنفس باقی نہ رہا، کوئی اینٹ سالم نہ رہی، ہیکل سلیمانی مسمار ہو گیا، اس کی بنیادیں بھی کھود دی۔ دوسرا دور عروج حضرت عزیر علیہ الصلات والسلام کی دعوت تجدید و ایمان، دعوت اصلاح، دعوت توبہ، اس سے شروع ہوا۔ اس کا کلائمیکس ہے مکابی سلطنت، بہت بڑی سلطنت، وہ حضرت سلیمان کی سلطنت سے بھی اس کی حدود زیادہ وسیع تھی، اگرچہ حضرت سلیمان کا معاملہ بالکل منفرد ہے، انہیں اللہ تعالیٰ نے دوسری جو قوتیں عطا فرمائی تھی، جنات پر غلبہ، ہوا پر تسلط، یہ چیزیں اور ہیں، یہ ڈائمنشنز جدا ہیں، لیکن زمینی حدود جو ہے سلطنت کے حضرت سلیمان کی سلطنت سے بھی زیادہ وسیع تھی مکابی سلطنت۔ اس کے بعد پھر ان میں زوال آیا، اور پھر اس زوال کا اہم ترین معاملہ جو ہے، رومیوں نے فتح کیا پورے علاقے کو، اور سب سے بڑا کوڑا ان کے عذاب کا جو ان کے پیٹھ پر برسا، وہ 80 عیسوی میں، جبکہ ٹائٹس نے یروشلم کو دوبارہ تاخت و تاراج کیا، اور 120,000 یہودی تو ایک دن میں قتل ہوئے، اور اس وقت سے انہیں نکال دیا گیا کہ اب تم یہاں پہ داخل بھی نہیں ہو سکتے، اور 600 برس تک یہ وہاں سے جلا وطن رہے ہیں۔ انہیں دوبارہ یروشلم میں داخلے کی اجازت حضرت عمر فاروق نے دی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، جب ان کے عہد خلافت میں یروشلم مسلمانوں کے ہاتھوں فتح۔ یہ 4 ادوار، انہی کے مماثل 4 ادوار امت مسلمہ کے، پہلا دور عروج عربوں کے زیر قیادت، اس میں کلائمکس جو ہے وہ 3 خلفاء کا دور، چوتھے خلیفہ کے دور کو میں اس میں شامل نہیں کر رہا، اس میں باہمی اختلاف ہو گیا تھا، وہ 5 برس کا جو فرق ہے، حضرت علی کا دور خلافت، حضرت حسن کا دور خلافت، وہ اس میں اختلاف رہا، خانہ جنگی رہی، لیکن جیسے وہاں 3 بادشاہ تھے، یہاں 3 خلیفہ، حضرت ابو بکر 2.5 برس، حضرت عمر 10 برس، حضرت عثمان 12.5 برس، لیکن اس کے بعد یہ سمجھ لیجئے کہ تھوڑا سا وقفہ یہ آیا ہے کہ جس میں باہمی اختلاف رہا، اس کے بعد دور بنو امیہ شروع ہوا ہے تقریباً 100 برس پر محیط، اور یہ بھی در حقیقت خالص عربی الاسلام، عربی الاصل اسلام تھا، اس میں ابھی کوئی بیرونی چیزیں شامل نہیں ہوئی تھی. ایک دو شخصیتیں اس میں ناپسندیدہ ضرور آئی ہیں، ورنہ بحثیت مجموعی یہ ہمارا عہد ضروری ہے. خلافت راشدہ کے بعد تاریخ اسلامی کا بہترین دور دور بنی امیہ ہے، وہی 125 برس کے لگ بھگ بات بنے گی. اس کے بعد بھی بہت بڑا عروج کا دور رہا ہے، تقریباً نصف اول جو ہے خلافت بنی عباس کا وہ دنیاوی اعتبار سے بہت عروج کا دور ہے، دینی اعتبار سے زوال کا آغاز ہو چکا تھا. فرقہ بندیاں بھی شروع ہو گئیں اور مملکتیں بھی دو ہو گئیں، اس میں عجمی خیالات اور نظریات کے بھی آمیزش ہو گئے، سب کچھ شروع ہو گیا. لیکن بہرحال یہ پہلا دور عروج عربوں کی زیر قیادت، پہلا دور زوال وہی دو اسی طرح کے حملے، پہلے شمال سے کروسیڈرز آئے، لاکھوں مسلمان قتل ہوئے، یروشلم ان کے ہاتھ سے نکلا، عیسائیوں کے قبضے میں گیا، 88 برس تک ان کا قبضہ رہا، 1099 سے 1187 تک. جیسے وہاں اشوریوں کا حملہ آیا تھا شمال سے پہلے، یہاں بھی شمال سے پہلے یہ کروسیڈرز آئے. جیسے وہاں مشرق سے عراق سے حملہ ہوا تھا نبوکدنضر کا، یہاں سے اب آئے ہلاکو اور چنگیز کا فتنہ، اور اس میں کروڑوں مسلمان قتل ہوئے. آخری خلیفہ بنی عباس کا جو ہے اسے گلی میں لا کر رون دیا گیا گھوڑوں کے سموں کے تلے، اور عرب اقتدار کا خاتمہ ہو گیا اس دن سے، اور لاکھوں مسلمان، کروڑوں مسلمان قتل ہوئے، خود بغداد میں لاکھوں قتل ہوئے. اس کے بعد جو دوسرا دور عروج ہمارا ہے وہ ترکوں کی زیر قیادت ہے، عربوں کی زیر قیادت نہیں. انہی تاتاریوں سے مسلمانوں کو پٹوایا اللہ نے، سزا دی، انہی کو کوڑا بنایا کہ جو مسلمانوں کی پیٹھ پر برسا عذاب کا کوڑا، لیکن پھر انہی کو اسلام کی توفیق دے دی. ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو سلم خانے سے. 4 حکومت عظیم ترکوں کی قائم ہوئی، ترکان تیموری ہندوستان میں، جنہیں ہم مغل کہتے ہیں یہ ترکان تیموری ہیں. پھر ترکان صفوی ایران میں، ترکان سلجوقی مڈل ایسٹ میں، ترکان عثمانی، ان کے بارے میں تو کیا کہا جائے، تقریباً نصف یورپ پر ان کا تسلط رہا ہے، پورا مشرقی یورپ اور پورا شمالی افریقہ، پورا یہ ہمارا مڈل ایسٹ جسے ہم کہتے ہیں، اور کئی 100 برس تک دنیا میں ڈنکا بجتا رہا ہے سلطنت عثمانیہ کا، خلافت بھی انہی کو منتقل ہوئی. لیکن اس کے بعد ہمارا جو دور زوال شروع ہوا یہ طویل ترین دور زوال ہے، اور جیسے کہ وہاں ہوا تھا یہ، وہاں جو یورپی ایک طاقت تھی رومنز کے ذریعے سے یہودیوں پر دوسرا عذاب آیا تھا، ہم پر بھی یہ یورپین امپیریلزم کا سیلاب آیا. اس کا آغاز ہوا ہے 15ویں صدی کے اختتام کے قریب، سلطنت عثمانیہ ختم ہو گئی 1492 میں، فال آف غرناطہ، سقوط غرناطہ کے بعد وہاں پر بھی مسلمانوں کی نہ صرف یہ کہ حکومت ختم ہو گئی بلکہ شدید ترین عذاب وہیں آیا ہے کہ مسلمان اور اسلام کا نام و نشان مٹ گیا. وہاں سے وہ سیلاب جو ہے سمندری راستے سے پھر آیا عالم اسلام کے مشرقی بازو پر، اور یہ ہندوستان سے لے کر اور اس سے آگے جتنا مشرقی علاقہ تھا، ملائیشیا اور انڈونیشیا، سب پر مختلف یورپین قومیں جو ہے قابض ہو گئے، ولندیزی آ گئے، فرانسیسی آ گئے، انگریز آ گئے. یہ پھر اس کے بعد تدریجاً بڑھتا ہوا اس صدی کے آغاز میں یہ جو ہارٹ آف دی مسلم ورلڈ تھا، سلطنت عثمانیہ اور پورا عالم عرب، یہ پہلی جنگ عظیم کے بعد اس کا بھی تیا پانچا ہو گیا، سلطنت عثمانیہ کا نام و نشان مٹ گیا، صرف ایک چھوٹا سا ملک ترکی باقی رہ گیا. عرب ممالک کو انہوں نے بانٹ لیا، یہ اس کا، یہ اس کا، یہ برطانیہ کا، یہ فرانسیسیوں کا، یہ اطالویوں کا، اور وہ نقشہ ہو گیا جو میں نے حدیث نبوی کے حوالے سے بیان کیا تھا کہ یوشک ان تدا علیکم الامم، ایک وقت آئے گا کہ دنیا کی قومیں تم پر ایک دوسرے کو ایسے دعوت دیں گی جیسے کھانا کھلانے والی دسترخوان بچھانے کے بعد بلاتی ہے کہ آئیے کھانا تناول فرمائیے، ایسے تم لقمہ تر بن جاؤ. وہ حدیث میں بیان کر چکا ہوں، آج میں دوبارہ آپ اس پر وقت نہیں لگا رہا. یہ چار ادوار اور وہ چار ادوار اس طرح حزو نال بن نال، معلوم ہوتا کہ ایک ایک شے جو ہے ملی ہوئی. البتہ میں اس وقت اس میں جو دو فرق ہیں وہ واضح کر دینا چاہتا ہوں آگے بڑھنے سے پہلے، دو فرق بھی ہیں، ظاہر بات ہے کہ جوتی جو ہے اوپر سے نظر آئے گی تو فرق بھی تو ہے نا اس میں، تلوے جوڑیں گے تو بالکل ایک جیسے ہوں گے. پہلا فرق یہ نوٹ کر لیجئے، یہ اگرچہ میرے اس موضوع سے براہ راست متعلق بات نہیں ہے لیکن تاریخ کا چونکہ یہ نقشہ آپ کے ذہنوں میں جم رہا ہے تو اس کے حوالے سے یہ بات بھی اگر سامنے رہے تو اچھا ہے. ہماری اور بنی اسرائیل کی تاریخ میں پہلا فرق یہ ہے کہ ہمارے ہاں الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک اسلامی حکومت خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے قائم ہو گئی. لہذا دور رسالت اور دور خلافت راشدہ یہ متصل ہے، جڑے ہوئے، ان میں کوئی فصل نہیں ہے. حضور کا دور سعادت، پھر حضرت ابو بکر کا دور خلافت، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت حسن، پھر دور بنو امیہ، یہ چین ٹوٹی ہوئی نہیں. جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ اس اعتبار سے ذرا مختلف رہا، ان کی اپنی زندگی میں اسلامی حکومت قائم نہیں ہو سکی، اس لیے کہ امت نے کورا جواب دے دیا، وہ جانفشانی اور سرفروشی اور جانے دینے کے لیے تیار نہیں ہوئے. انہوں نے کورا جواب دیا، ایزا بنتا و ربو کا فقاتلا انا ہا ہونا قائدون، جاؤ موسیٰ تم اور تمہارا رب جنگ کرو، ہم تو یہی بیٹھے. نتیجہ یہ ہوا کہ 40 برس کی تو اللہ نے سزا ان پر مسلط کر دی. فإنها محرمۃ علیہم 40 سنۃ یتیہون فی الارض، اب یہ 40 برس تک صحرا میں بھٹکتے رہیں گے، اگر اس وقت یہ بزدلی کا مظاہرہ نہ کرتے تو ابھی ہم انہیں ارض مقدس دے دیتے. اسی جو صحرا نوردی کے 40 برس ہیں، انہیں میں حضرت موسیٰ کا بھی انتقال ہو گیا، حضرت ہارون کا بھی انتقال ہو گیا، گویا کہ وہ اس دنیا سے چلے گئے کہ اپنی ان آنکھوں سے، چشم سر جسے ہم کہتے ہیں، اس سے اسلام کا غلبہ کسی قطع زمین کے اوپر انہوں نے نہیں دیکھا. اس کے بعد پھر حضرت یوشع ابن نون، جوشوا جسے کہا جاتا ہے بائبل میں، حضرت یوشع ابن نون، ان کی زیر سرکردگی پھر اب جد و جہد شروع ہوئی. لیکن یہ جان لیجئے کہ ان کی اصل خلافت راشدہ اور حضرت موسیٰ کے درمیان تقریباً 250 برس کا فصل ہے. اس کے بعد وہ دور آیا ان کا جو گولڈن ایرا ہے بنی اسرائیل کی تاریخ کا، حضرت تالوت، حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام. جبکہ ہمارے ہاں الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ تاریخ میں ایک ہی مثال ہے، نہ پہلے تھی نہ بعد میں، کہ ایک فرد واحد کی دعوت سے آغاز ہوا اور کل 22 برس کے اندر ایک پورے ملک پر، جزیرہ نما عرب، پورا عربین پیننسولا، اس پر ایک حکومت قائم ہو گئی. جا الحق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یہ کام نہ اس سے پہلے کبھی ہوا نہ اس کے بعد، اس کا کوئی امکان ہے کہ ایک ہی لائف سپین میں یہ کام ہو سکے؟ یہ گویا کہ ایک امتیازی شان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن میں کوئی بھی آپ کے ساتھ شریک نہیں. پہلا تو یہ فرق ہے، وہاں فصل رہا ہے تقریباً 3 صدی کا، یہاں تسلسل ہے. دوسرا فرق یہ ہے کہ سابقہ امت مسلمہ ایک نسل پر مشتمل تھی، بنی اسرائیل ایک نسل کا نام ہے، حضرت یعقوب کی اولاد، لہذا وہاں جب تجدید ہوئی ہے تو ابھی اسی نسل میں ہوئی ہے. پہلا دور اقتدار بھی ان کا، دور عروج جو ہے وہ بھی بنی اسرائیل کی زیر قیادت ہے، اور دوسرا دور عروج جو ہے وہ بھی بنی اسرائیل ہی کی زیر قیادت ہے. حضرت عزیر بھی اسرائیلی نبی ہے اور اسرائیلیوں ہی کے ذریعے سے دوبارہ مکہ بھی سلطنت قائم ہوئی. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ ایک نسل پر مشتمل ایک امت تھی، جبکہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک نسل پر مشتمل نہیں. اس میں یقیناً عربوں کو ایک امتیاز تو اللہ نے عطا فرمایا، ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، کہ ان کو ان کی زبان میں اپنا آخری کلام نازل فرمایا. ان میں سے ایک فرد تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاشمی قرشی، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی تکمیل کرائی. تو یہ ایک اعزاز تھا جو عربوں کو ملا، لیکن یہ کہ امت مسلمہ کسی ایک نسل پر مشتمل نہیں ہے. یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بنی اسماعیل کو یا عربوں کو اس کے نیوکلیس کی حیثیت حاصل ہے، جیسے سٹرکچر آف دی ایٹم آپ کے ذہن میں ہوگا، ایک نیوکلیس ہوتا ہے اور اس میں وہ پروٹونز ہوتے ہیں اور پھر وہ جو الیکٹرانز ہیں اس کے دائرے بنتے چلے جاتے ہیں. تو اس امت کا نیوکلیس تو بنی اسماعیل پر مشتمل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ کہ دائرے ہیں، پھر ایرانی آ گئے، بربر آ گئے، رومی آ گئے، ہندی آ گئے، ترک آ گئے، یہ سب کے سب در حقیقت یہ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں سورہ محمد ہی میں کہہ دیا گیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، آخری آیت ہے، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اے عربو اگر تم نے ہمارے دین کو پیٹھ دکھائی، اگر تم بھی دنیا پرستی میں مبتلا ہو گئے اور تم نے ہمارے جو تفویض کردہ مشن ہے اس کو خیر بات کہہ دیا، تو ہم تمہیں ہٹائیں گے، کسی اور قوم کو لے آئیں گے۔ لہذا ہمارے ہاں جو دوسرا دور عروج آیا وہ عربوں کی زیر قیادت نہیں ہے بلکہ وہ ترکوں کے زیر قیادت ہے، اور کچھ پتہ نہیں کہ تیسرا دور عروج کسی اور قوم کے زیر قیادت ہو، اس لیے کہ یہ امت جو ہے کسی ایک نسل پر مشتمل نہیں۔ یہ دو فرق بڑے نمایاں ہیں تاریخ بنی اسرائیل اور تاریخ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین۔ باقی اب میں آگے چلنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ حال جو میں عرض کر چکا ہوں کہ میں حال قرار دے رہا ہوں سن 1924-25 سے لے کر 1989 جس میں کہ اس وقت میں گفتگو کر رہا ہوں آپ سے، اس عرصے کے بارے میں میری ایک آبزرویشن ہے، اور میں آپ کے سامنے جو بھی اس کے شواہد پیش کروں گا انشاءاللہ آپ بھی میرے ساتھ اتفاق کریں گے، اس میں دو پروسیسز مجھے نظر آ رہے ہیں، دو فنومنا ہیں، دو عمل ہیں جو جاری ہیں، ایک طرف زوال بھی اور گہرا ہو رہا ہے، اس کے سائے اور گہرے ہو رہے ہیں، بستی میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن دوسری طرف یہ دوسرا بہت اہم پہلو ہے، ایک احیائی عمل کا بھی آغاز ہو گیا ہے، ایک اپورڈ موومنٹ، ایک عروج کی طرف پیش قدمی کا بھی آغاز ہو گیا، اور یہ دونوں پروسیس کچھ انٹرمنگلڈ ہیں، گڈمڈ ہیں آپس میں، لیکن ان کو اگر علیحدہ علیحدہ آپ کر لیں، جیسے کہ میں نے مثال دی ہے سورہ بقرہ کا جو نصف آخر ہے اس کے مضامین کی ترتیب کے بارے میں، بہت سے حضرات کے علم میں ہوگا کہ میں مثال دیا کرتا ہوں، جیسے رسی بٹی ہوئی ہوتی ہے، اس میں تین فرض کیجئے کہ لڑیاں ہیں اور ان کو آپ بٹ دیں، اگر ایک لال ہو اور ایک پیلی ہو اور ایک نیلی ہو تو آپ کو وہ رنگ کٹے پٹھے نظر آئیں گے، لیکن آپ رسی کو کھول دیجئے تو لال ڈوری بھی مسلسل ہے، پیلی بھی مسلسل ہے، نیلی بھی مسلسل ہے، لیکن جب وہ بٹی ہوئی شکل میں ہے تو وہ کٹے پھٹے نظر آئیں گے رنگ کے، یہ لال ہے، پھر پیلا ہے، پھر نیلا ہے۔ اسی طریقے سے یہ دونوں فینومینا گڈمڈ ہونے کی وجہ سے وہ یقیناً ملے جلے نظر آئیں گے، لیکن اگر بالکل ان کو علیحدہ کر کے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ بالکل وہ شان ہے کہ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، چلائے اللہ نے دو دریا جو بالکل ملے ہوئے بھی ہیں لیکن ان کے درمیان ایک پردہ ہے، غیر مرئی پردہ جو نظر نہیں آتا کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر دوسرے میں داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ دو پروسیسز ہیں اور ان دونوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا میرے نزدیک بہت ضروری ہے تاکہ ہمارا نقطہ نظر بیلنسڈ ہو، متوازن ہو، ورنہ اگر یہ ہوگا کہ ہم روشن پہلو پر نگاہ جمائے رکھیں گے، تاریک پہلو کو نہیں دیکھیں گے تو اوور آپٹیمسٹک ہو جائیں گے، اور اگر ہم نے صرف تاریک پہلو پر نگاہ جمائی اور روشن پہلو کو نہ دیکھا تو مایوس ہو کر رہ جائیں، اور جبکہ یہ دونوں کیفیتیں جو ہیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں، انفرادی سطح پر بھی، قومی سطح پر بھی، اجتماعی سطح پر۔ چاہیے کہ بیلنس لک ہو، کہ جو پہلو ہمارے ہیں تاریکی کے وہ بھی سامنے آئے، لیکن اگر کوئی روشنی کی کرن ہے تو وہ بھی نظر آنی چاہیے۔ یہ جو دور جہاں سے میں شروع کر رہا ہوں وہ دور تو واقعی ایسا ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو 65 سال قبل لے جائیں ماحول میں، تو وہ دور ایسا تھا کہ جس میں روشنی کی کوئی کرن کہیں نظر نہیں آتی، پورا عالم اسلام غلام، ہر چہار طرف غلامی کے بڑے دبیس سائے، ملک تقسیم ہو گئے، چیٹڑے کر دیے گئے، کہیں سے کسی جو کہنا چاہیے کہ امید کی کوئی کرن نظر نہیں آ رہی۔ لے دے کے ایک نجد کی حکومت تھی، وہ بھی اس لیے بچی ہوئی تھی نجد کی حکومت، نجدیوں کی، کہ وہاں ابھی تیل برآمد نہیں ہوا تھا، اگر اس وقت کہیں تیل برآمد ہو گیا ہوتا تو جس طرح وہاں پر پنجے گاڑ لیے ہوتے اس مغربی استعمار نے، وہ تو ایسے ہوتے جو شاید کہیں بھی اور انہوں نے اس طرح کے پنجے نہ گاڑے، ریت کے ٹیلے تھے، کیا کرنا تھا انہوں نے وہاں جا کے، باقی سارا عالم اسلام جو ہے وہ مغربی اقوام کے زیر تسلط، چاہے براہ راست تھا اور چاہے بالواسطہ، کہیں کہیں ایسا ہوا کہ براہ راست جیسے ہندوستان میں انگریز براہ راست حکمران، کہیں ایسا ہوا کہ بالواسطہ، کہ لوکل کچھ نظام بھی کانٹیکٹ ہے، بادشاہت مصر کی چل رہی ہے لیکن اوپر غلبہ جو ہے، جیسے کہ ہمارے ہاں ریاستیں ہوتی تھیں، راجہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، نواب صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ایک انگریز ریزیڈنٹ جو ہے وہ ہے اصل حاکم، نہ راجہ جنبش کر سکتا ہے اس ریزیڈنٹ کے مرضی کے بغیر، اور نہ نواب صاحب کوئی کام کر سکتے ہیں اس انگریز ریزیڈنٹ کے بغیر۔ تو یوں سمجھیے جیسے ہندوستان میں یہ راجوں اور نوابوں کی حیثیت تھی، ویسے اور کچھ بقیہ ہندوستان میں براہ راست حکومت تھی انگریز کی، اسی طرح پورے عالم اسلام میں یا تو براہ راست یہ مغربی اقوام کی حکومتیں تھیں یا بالواسطہ، جیسے مصر میں، ایران میں بظاہر ان کی بادشاہتیں قائم ہیں لیکن یہ کہ اوپر جو اقتدار ہے وہ اصل میں مغربی اقوام کے پاس ہے۔ وہ وقت تھا جیسا کہ غالباً میں نے پچھلی مرتبہ بھی آپ کو بتایا کہ مولانا حالی جو ہمارے قومی شاعر ہیں اس دور کے، انہوں نے جب مسدس لکھی ہے تو اس کا جو سرنامہ، جو دو شعر اس کے اوپر درج کیے ہیں، پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھر نہ دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد، دریا کا ہمارے جو اتر نہ دیکھے۔ یہ مایوسی کی انتہا ہے۔ اسی کا ایک نقشہ علامہ اقبال کے ہاتھ ملتا ہے، بلکہ یہ کہ اسی مسدس کے اختتام پر مناجات میں حضور سرور کائنات بھی ہے، اے خاصا اے خاصا نے رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، وہ دی جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ یہ دونوں آغاز بھی اور اختتام بھی مولانا حالی کی اس نظم کے، شعرا آفاق نظم ہے، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کیسی مایوسی، بد دلی، بالکل تاریخ اندھیرے گویا کے تھے کہ روشنی کی کوئی کرن نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس کے بعد سے جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے ایک احیائی عمل کا بھی آغاز ہوا، اگرچہ پستی بھی ہماری مزید بڑھتی چلی گئی۔ میں چاہتا ہوں کہ جو پستی کا ذکر ہے پہلے وہ کر دوں، اس لیے کہ وہ تسلسل کے ساتھ ہے، جو ہمارا دوسرا دور زوال تھا یا ماضی کا جو چوتھا دور تھا جسے دوسرا دور زوال قرار دیا ہے، اسی کے ساتھ تسلسل ہے اس کا۔ اس پستی کے دو اہم لینڈ مارک ذہن میں رکھیے، 1967 کی عرب اسرائیل جنگ، عربوں کی شرمناک حزیمت، انتہائی شرمناک حزیمت، اسرائیل کا وہ بول بالا ہوا، اس کا وہ مورال دنیا میں بلند ہوا، اس کو وہ عزت نصیب ہوئی کہ چاروں طرف سے، ادھر سے مصر حملہ آور تھا، ادھر سے جارڈن حملہ آور تھا، ادھر سے شام حملہ آور تھا، لیکن سب کا نتیجہ جو نکلا وہ آپ کے سامنے، اس نے مصر سے سیرائے سینا چھین لیا، شام سے گولان ہائٹس چھین لیے، ادھر جارڈن سے اس نے ویسٹ بینک چھین لیا، تینوں سے اس نے چیزیں حاصل کی ہیں، اور بہت بڑی فتح اسے حاصل ہوئی، اور عالم عرب کو بہت شرمناک حزیمت اور شکست کا سامنا ہوا۔ اور دوسری مرتبہ ہماری تاریخ میں بھی بیت المقدس ہمارے ہاتھ سے نکل گیا۔ دیکھیے ذرا بات کیسے مکمل ہو رہی ہے۔ پہلے بنی اسرائیل متولی تھے اس کے، ان کے دور میں بھی دو مرتبہ حرمت پامال ہوئی، ایک مرتبہ نبی کو نظر کے ہاتھوں، دوسری مرتبہ ٹائٹس کے ہاتھوں۔ پھر یہ ہمارا ہے عہد تولیت کا، ہم متولی ہیں، اب اللہ نے تو ہمیں دے دی تھی یہ، اسی لیے میں نے عرض کیا تھا پچھلی مرتبہ، پہلی آیت جو ہے سورہ بنی اسرائیل کی وہ اسی کے لیے تو علامت ہے، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ۔ یہ جو معراج کا سفر ہے اس کا یہ جو زمینی کمپوننٹ ہے، یہ ہے اس کی علامت کہ اب صرف یہ بیت اللہ نہیں، یہ مسجد حرام نہیں، بلکہ مسجد اقصا کے بھی متولی اب محمد اور امت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ گویا کہ چارج دیا گیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سابقہ قبلے کا بھی، لہذا وہاں سے پھر سفر کا آغاز ہوا آسمانی۔ تو ہماری جو عہد ہے اس کے تولیت کا یا متولی جب ہم تھے، دو ہی مرتبہ، ایک مرتبہ عیسائیوں کے ہاتھوں اس کی حرمت پامال ہوئی، لاکھوں مسلمان قتل ہوئے، 88 برس تک یہ ہمارے ہاتھ سے نکلی رہی۔ اب دوسری مرتبہ 1967 سے 1989، 21 برس تو ہو چکے، گویا کہ اس 88 کا تقریباً چوتھائی تو پہنچ چکا ہے. اب وہ یہودیوں کے پاس ہے اور یہودی اس کی حرمت پامال کرتے ہیں. کبھی مسجد اقصا میں آگ لگتی ہے, کبھی کئی کھدائی شروع کر دیتے ہیں, کہیں مسجد میں داخل ہو کر مسلمانوں کی کے خون سے ہولی کھیلتے, سب کچھ ہو رہا ہے. اور پوری امت مسلمہ کہنے کو 1 عرب 45-46 ملک, 1 عرب سے زائد نفری کچھ نہیں کر سکتے. ٹک ٹک دلدم اور دم نہ کشیدم والا معاملہ جو ہے پوری امت مسلمہ کا. صرف یہ تقریریں کر لو, شور مچا لو, کو مظاہرہ کر لو, کہیں کوئی جلوس نکال دو, اللہ اللہ فیصلہ, اس کے سوا کچھ نہیں. یہ ہے ایک اہم لینڈ مارک ہمارے اس زوال کا جو تسلسل ابھی جاری ہے اس کا, اور اس کے تقریباً ہم پلہ. کیونکہ امت جو ہے اس کو دو حصوں میں تقسیم میں نے کیا, نیوکلیس وہی بنی اسماعیل عرب, اور پھر چاروں طرف وہ غیر عرب مسلمان کہہ لیجئے. غیر عرب مسلمانوں میں سب سے بڑی تعداد جو ہے وہ یہ پاکستان اور بنگلہ دیش, جبکہ یہ ایک ملک تھا, یہ اس سب سے بڑا ملک تھا. اس ملک کو جو حادثہ پیش آیا 1971 میں, جو شرمناک شکست ہمیں ہوئی, یہ علیحدہ بحث ہے کہ آیا وہ فوجی شکست تھی یا سیاسیین کی شکست تھی, میں اس بحث میں نہیں جا رہا. قوم میں تو سب شریک ہے, جب قوم کی بات ہوگی فوج بھی اس میں ہے اور سیاستدان بھی ہے, سیاسی پارٹیاں بھی ہیں اور بیوروکریسی جو سول ہے وہ بھی, سب کا مجموعہ ہے. وہ شکست تو قوم کا مقدر بنی, اور 90,000 ہمارے بلکہ اس سے زائد کڑیل جوان ہندو کی قید میں آئے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس قومیت کا, میں نے جو عرض کیا تھا کہ سب سے بڑا وار جو ہم پر کیا مغربی امپیریلزم نے, وہ ہماری وحدت ملی کو پارا پارا کرنا. ورنہ یہ ہے کہ اگرچہ ہمارے ملک تو ہمیشہ رہے, یہ تو خاندان بنو امیہ کا خلافت کا دور جو ہے اس کے ختم ہونے کے بعد عالم اسلام ایک سیاسی وحدت کبھی نہیں بنا, لیکن سیاسی حصے تھے علیحدہ, ملت ایک تھی. کسی مسلمان کو کہیں پاسپورٹ اور کہیں کوئی ویزا کی ضرورت نہیں تھی, وہ ایک بین الاقوامی شہری تھا تمام عالم اسلام کا. مشرق سے چلے مغرب تک پہنچ جائے, مغرب سے چلے مشرق تک آ جائے, اور بڑے سے بڑا سیاسی عہدہ بھی اسے مل جائے گا. علماء ہیں, دانشور ہیں, چلے آ رہے ہیں, اسپین سے چلے آ رہے ہیں, ہندوستان تک پہنچ گئے ہیں. کوئی درمیان میں رکاوٹ نہیں تھی, یہ حکومت ہے صفیوں کی, یہ حکومت مغلوں کی, یہ فلاں کی, یہ کوئی پرواہ نہیں. جیسے ہمارے صوبے ہیں, ہماری ایک وحدت ہے کہ ہم پاکستانی ہیں, ہم ڈبلیو ایف پی میں جائیں, ہم سندھ میں جائیں, ہمیں کہیں ویزا کی ضرورت نہیں ہے. اسی طریقے سے عالمی ملت اسلامیہ کی وحدت برقرار تھی. یہ اس صدی کے آغاز میں ویسٹرن امپیریلزم نے ہمیں کاٹا ہے, اور اس کا سب سے بڑا خونی اور انتہائی جو ہمارے لیے دردناک منظر تھا وہ عربوں کی بغاوت ترکوں کے خلاف, مسلمان کے ہاتھوں مسلمان کے سینے میں خنجر پیوست ہوا, بلکہ پیٹھ میں خنجر پیوست ہوا. اور اسی کی بدترین مثال ہمیں مشرقی پاکستان کے اندر ملی, اور پھر وہاں پر وہی قومیت کا بھوت جو سوار ہوا ہے اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوا میں اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں, بیان کرنے کی ضرورت کیا. کون باشعور مسلمان ہے پاکستانی جو جانتا نہیں, دل کے اندر تو داغ لگے ہوئے ہیں. یہ ضرور ہے کہ وقت مندمل کر دیتا ہے زخموں کو, اور آدمی جو ہے بھول جاتا ہے, یاد ماضی عذاب ہے, یارب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. لیکن یہ کہ بہرحال ذرا سا بھی کرے دیں گے تو معلوم ہوگا کہ زخم تو ہے, اور ذرا سا بھی اگر آگ دبی ہوئی سمجھ, آگ بجھی ہوئی نہ جان, وہ ہر مسلمان کا سینہ جو ہے اس کے اندر وہ داغ موجود ہے. یہ گویا کہ دوسری بڑی علامت ہماری شکست. وہ ملک جو قائم ہوا تھا اس صدی کا عظیم ترین مسلمان ملک, 2 لخت ہو گیا, اس کی مجموعی قوت نصف نہیں ہوئی, 1/10 ہو گئی اس وقت کے مقابلے میں. ہندوستان پر جو ہیبت ہماری اس وقت تھی, اب اس کا 10واں حصہ بھی باقی نہیں ہے. اس وقت بڑی ہیبت تھی, 2 خطے ہیں گویا کہ جیسے زنبور ہوتا ہے اس کے شکنجے میں کوئی شے آ گئی ہو. بالکل اس طریقے سے ہندو ذہن جو ہے اپنے آپ کو محسوس کرتا تھا, اب وہ زبور کھل چکا ہے. بہرحال اب کیا مستقبل میں کیا ہے واللہ عالم, لیکن یہ کہ اس وقت میں نے صرف 2 آپ کو لینڈ مارکس دکھا دیے ہیں, یہ ہمارے زوال کے مظہر ہیں, گویا کہ وہ زوال ابھی جاری ہے. خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے، اگر خدا نہ خواستہ سندھ کے اندر پھر وہی تاریخ دہرائی گئی۔ یہ تیسرا بہت بڑا مذہب ہوگا، کسی چھوٹے چھوٹے درجے میں تو سامنے آ رہا ہے، مسلمان کے ہاتھوں مسلمان کے خون بہ رہا ہے، اندرون سندھ میں جو کچھ ہوتا ہے، کبھی کراچی میں ہو جاتا ہے، کبھی حیدرآباد سندھ میں ہو جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے پیمانے پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو خبروں میں آتا ہی نہیں، وہ تو سیاست کا معاملہ ہے، کوئی کہتا کچھ ہے ہی نہیں، کوئی کہتا ہے بہت ہے، لیکن یہ کہ واقعہ یہ ہے کہ وہاں جس شے کا نام امن اور سکون ہے، جو باہمی محبت تھی وہ ختم ہوئی، اب تو وہ عداوت دلوں کے اندر ہے۔ میں کراچی میں اس دفعہ گیا ہوں، دیکھ کر حیران رہ گیا ہوں، کراچی جیسے شہر میں مختلف محلوں کے اسی طریقے سے آئرن گیٹس بنائے گئے ہیں، جیسے کبھی ہندو مسلم جب کشیدگی کا دور تھا تو محلوں کی حفاظت کے لیے جو ہے، یہ نارتھ ناظم آباد میں میں دیکھ کر آیا ہوں، ناظم آباد میں دیکھ کر آیا ہوں کہ وہاں پر بھی محلوں کے باہر جو ہے، جو مین سڑکیں داخل ہو رہی ہیں مختلف بلاکس کے اندر، ان کے آگے دیواریں کھڑی کر کے بڑے بڑے آئرن گیٹس لگا دیے گئے، گویا کہ جس کو کہتے ہیں قرآن مجید کی اصطلاح میں لباس الخوف والجوع، معلوم ہوتا ہے کہ کراچی کے اوپر اللہ کا وہ عذاب شروع ہو چکا ہے کہ بھوک اور خوف کا عذاب لباس جو ہے مسلط کر دیا گیا ہے، اور کراچی سے 10 گنا بلکہ 100 گنا کیفیت جو ہے وہ حیدرآباد کی ہے۔ بس اللہ سے دعا کریں، یہ بات میرے مضمون کا اس وقت چونکہ یہ موضوع نہیں ہے اس لیے میں اس میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن یہ کہ میں نے آپ کو بتا دیے کہ یہ دو بڑے اہم لینڈ مارک ہیں ہمارے، اس لیے کہ سقوط ڈھاکہ یا سقوط مشرقی پاکستان، اور اسی طریقے سے 1967 کی عرب اسرائیل جنگ۔ اب آئیے ذرا وہ جو روشن پہلو ہے اس کی طرف۔ روشن پہلو جیسا کہ میں نے عرض کیا، وہ کچھ احیائی عمل ہے جس کا آغاز ہو چکا ہے، اس میں بھی کچھ شارٹ کمنگز ہیں، وہ میں ساتھ ساتھ بیان کروں گا، لیکن سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ اس عمل کے تین محاذ کہہ لیں، تین گوشے کہہ لیں، پھر ان میں درجہ بندی بھی ہوگی، لیکن جیسے ایک فوج ہے اس کا ایک قلب ہوتا ہے، ایک میمنہ ہے، ایک میسرہ ہے، ایک رائٹ ونگ ہے، لیفٹ ونگ ہے، اور پھر قلب ہے فوج کی، ہمیشہ جب بھی کبھی آپ نے پچھلے زمانے میں جب بھی کبھی ڈپلائمنٹ ہوتی تھی فوج کی تو یہ تین حصے ہوتے تھے، قلب، میمنہ، میسرہ، بایاں بازو، دایاں بازو اور قلب، اس کے آگے ہراول ہوتا تھا وہ دوسری بات ہے۔ تو یوں سمجھیے کہ یہ احیائی عمل جو ہے جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ روشنی کی کچھ کرنے ہیں، جن کی کہ علامہ اقبال نے پیشین گوئی کی تھی، حالی اور اقبال میں یہ فرق ذہن میں رکھیے گا، دونوں ہمارے اس بر عظیم پاک و ہند کے یہ دو قومی شاعر ہیں عظیم۔ حالی کے ہاں ہمیں مایوسی ہی مایوسی نظر آتی ہے، مرثیہ ہی مرثیہ نظر آتا ہے، اقبال کے ہاں مایوسی بھی ہے مرثیہ بھی ہے، لیکن امید کی ایک کرن بھی نظر آتی ہے، اس نے خوشخبری بھی دی ہے، نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شعر پھر ہوشیار ہوگا۔ یہ آپ نے مطلب اس کا سمجھا کہ گویا کہ علامہ اقبال، دعویٰ نہیں کہنا چاہیے اس کو، اس طرح بیان کر رہے ہیں کہ فرشتوں سے، قدسی تو فرشتے ہیں نا، فرشتوں کے ذریعے سے الہام آ جاتا ہے کسی وقت کسی انسان کو، اور شاعری جزوی اس وقت پیغمبری، شاعری کا بھی اندر ایک حصہ الہام کا شامل ہوتا ہے، تو سنا ہے میں نے، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے، یہ مجھے فرشتوں کے ذریعے سے یہ بات کچھ معلوم ہوئی ہے کہ وہ شعر جو نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے، وہ شعر پھر ہوشیار ہوگا، اور کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے، یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگو بر پیدا، یہ امید افزا پیغام بھی ہے، سبق پھر پڑ شجاعت کا، عدالت کا، صداقت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ تو یہ ایک پیغام جو ہے، ایک امید افزا پیغام اقبال کے ہاں ہے، جبکہ وہ رنگ بھی موجود ہے جو حالی کا میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھا۔ جب علامہ اقبال جا رہے تھے انگلستان، اس وقت تک تو یہ ہوائی سفر تو نہیں تھے، سمندری راستے سے جا رہے تھے، جب جہاز ان کا گزرا ہے جزیرہ سسلی، یہ اصل میں عربوں کے ہاں سقلیہ کہلاتا ہے، جزیرہ سقلیہ جسے سسلی کہتے ہیں، یہ اٹلی کی ٹانگ جو لمبی سی آتی ہے میڈیٹرینین میں، اس کے نیچے جیسے ہمارے ہندوستان کے ساتھ لنکا ہے ویسے وہ اٹلی کی لنکا ہے سسلی جو ہے، اس سسری کے قریب سے جہاز جب گزرا ہے تو جو خون کے آنسو روئے ہیں اقبال نے کہ رو لے اب دل کھول کر اے دیدہ خون آبابار، وہ نظر آتا ہے تہذیب حجازی کا مزار، تھا یہاں ہنگامہ ان صحرا نشینوں کا کبھی، بہر بازی گاہ تھا جن کے سفیروں کا کبھی. یہ میڈیٹرینین تو مسلمانوں کی حکومت تھی، اس پر مسلمانوں کے جہاز جاتے تھے، مسلمانوں ہی کے سارے بحری بیڑے جو ہیں وہ اس میڈیٹرینین کی زینت بنے ہوتے تھے. اور اس کے لیکن اب کیا حال ہے، غلغلوں سے جن کے لذت گیر اب تک گوش ہے، کیا وہ تکبیر اب ہمیشہ کے لیے خاموش ہے؟ اب اس جزیرے کے اندر سے، وہ جزیرہ کیا، پورے ہسپانیہ میں سے آپ کو اذان کی آواز تو سنائی نہیں دے گی جہاں 800 برس تک مسلمانوں کی حکومت رہی. بہرحال جو میں عرض کر رہا تھا کہ اقبال کے ہاں وہ بھی ہے، اور اے باد صبا کملی والے سے جا کے یوں پیغام میرا، قبضے سے امت بیچاری کے دین بھی گیا دنیا بھی گئی. اقبال کے ہاں یہ رنگ بھی ہے، جیسے حال ہی کے ہاں تھا کہ اے خاصا اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے. لیکن اقبال کے ہاں ایک پیشن گوئی ہے، انہیں ماننا پڑتا ہے کہ وہ ویژنری تھے. ویژنری وہ ہے کہ جو دور تک دیکھتا ہے، جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے استعداد دی ہوتی ہے کہ وہ مستقبل کے پردے میں جو کچھ ہے اس کا کچھ اسے اندازہ ہوتا ہے کہ حالات کدھر جا رہے ہیں. اور یہ صرف ایک فراست کی بات ہے، اس میں کوئی دعویٰ جو ہے کوئی الہام اور وحی اور نبوت کا نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، بلکہ ایک انسان غور و فکر کرتا ہے، سوچ بچار کرتا ہے، حالات کی نبض پر اس کا ہاتھ ہوتا ہے، اسے اندازہ ہوتا ہے کہ حالات کس رخ پر جا رہے ہیں. بہرحال جو احیائی عمل ہے اس کے ضمن میں میں نے عرض کیا کہ اس کے تین گوشے یا تین محاذ جو ہے انہیں آئیڈینٹیفائی کر لیجیے. پہلا گوشہ یا پہلا محاذ جس کو آپ میسرا کہہ لیں یا میمنا کہہ لیں، قلب نہیں ہے یہ، ایک انتہا پر، ایک سائڈ پر، وہ قومی تحریکیں ہیں. مسلمانوں کو قوموں کے اندر تقسیم تو کر دیا مغرب نے، اب ان قوموں کی بنیاد پر تحریکیں اٹھی، تحریک آزادی. ظاہر بات ہے ہندوستان میں تحریک چلی مسلم لیگ کے زیر اہتمام، آزادی کی تحریک پاکستان کے عنوان سے. پورے ہندوستان کو کلیم کرنا تو ہمارے لیے ممکن نہیں رہا تھا، لیکن یہ ہے کہ کم سے کم یہ کہ اس کا ایک خطہ ہمیں ملے جس میں کہ مسلمان اکثریت میں ہے، جہاں وہ اپنے پسند کا نظام قائم کرے. پورے عالم اسلام میں یہ قومی تحریکیں ابھری ہیں، انڈونیشیا اور ملائیشیا سے لے کر موریتانیا اور الجزائر تک. ان تحریکوں کے ذریعے سے نتیجہ کیا نکلا ہے کہ تقریباً پورا عالم اسلام اب براہ راست غلامی سے آزاد ہو چکا. اکثریت کا علاقہ جو ہے آپ صرف کہہ سکتے ہیں کشمیر ہے، اریٹیریا ہے، یا تیسرا علاقہ آپ شامل کر سکتے ہیں روسی ترکستان، لیکن چونکہ وہاں برین واشنگ ہوئی ہے بڑی شدت کے ساتھ. میں نے پچھلی مرتبہ پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا کہ روس میں جب سے یہ نئی پالیسی آئی ہے گلاس نوسٹ کی اور پیسٹرائیکا کی، تو ہمیں تو امید تھی کہ یہ روسی ترکستان جو مسلمانوں کا علاقہ ہے اس میں سب سے پہلے تحریک آزادی ابھرے گی، لیکن یہ کہ کوئی آثار اس کے نظر نہیں آ رہے. بالکل ایکسٹریم ویسٹ پر جا کر بالٹک سٹیٹس جو ہے تین چھوٹی چھوٹی ریاستیں، ان میں بڑا شور اور ہنگامہ ہو چکا ہے. آذربائیجان اور آرمینیا کے علاقے میں بڑا ہنگامہ ہو گیا ہے، مشرقی یورپ میں بڑا ہنگامہ ہو گیا ہے، لیکن یہ ہے کہ ادھر سے ابھی کوئی آثار نہیں ہوئے، حالانکہ امید ہمیں یہ تھی اور بہت سے لوگوں نے خبریں دی تھی کہ یہ جہاد افغانستان کا بڑا گہرا اثر مترتب ہوا ہے اور اثرات روس کی سرحد سے آگے گزر کر روسی ترکستان کے مسلمان علاقے کے اندر بڑے شدید اور گہرے ہو گئے ہیں. ہو سکتا ہے کہ کوئی لیٹنٹ پیریڈ ہو، کچھ دیر کے بعد اس کا اظہار ہو جائے، لیکن اس وقت تک، آج کی تاریخ تک جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی کوئی آثار وہاں نہیں. باقی یہ کہ اس کے علاوہ پورا عالم اسلام براہ راست غلامی سے آزاد ہو چکا ہے، یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اگرچہ یہ تحریکیں قومی تھیں، سوائے پاکستان کے ان تحریکوں میں کہیں مذہب کا نعرہ بھی نہیں لگا. پاکستان کی تحریک میں نعرہ مذہب کا تھا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. باقی ہر جگہ یہ خالص قومی تحریکیں، عرب نیشنلزم کی تحریکیں، اسی طریقے سے انڈونیشیا کے اندر بھی مذہب کا اور دین کا کوئی واسطہ نہیں تھا، اور جو وہاں حشر ہو رہا ہے اب دین کا، وہاں تو بڑی تیزی کے ساتھ عیسائیت پھیل رہی ہے، بہت تیزی کے ساتھ، اللہ بچائے اور اس صورتحال کو بدلے۔ لیکن یہ ہے کہ پورے عالم اسلام میں صرف منفرد تھی پاکستان موومنٹ ان قومی تحریکوں میں، کہ اس میں اسلام کو انووک کیا گیا، اسلام کا نعرہ لگایا گیا، اسلامی جذبے کو ابھارا گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، باقی تو سب جو کچھ ہوا ہے وہ نیشنلزم کی بنیاد پر ہوا ہے۔ اس کے باوجود ہم اسے ایک پازیٹو اچیومنٹ کہیں گے، مسلمان آزاد ہو گئے۔ آزادی کے بعد ظاہر بات ہے کہ ایک خیال پیدا ہوا کہ اب ہمیں اپنا دین، اپنا نظام، اپنی تہذیب، اپنی معاشرت، اپنی سیاست، ہمیں اسے اختیار کرنا چاہیے۔ جب تک ہم اغیار کے زیر تسلط تھے تو عذر موجود تھا کہ ہم اپنے دین کے مطابق کیوں نہیں اپنے نظام کو چلاتے، لیکن اب تو عذر باقی نہیں رہا۔ تو یقیناً ان تحریکوں کے نتیجے میں احیاء اسلام کے جذبے کو تقویت ملی ہے، لیکن یہ کہ بالفعل یہ ماننا پڑے گا کہ یہ تحریکیں دینی نہیں تھیں، دین سے ان کا کوئی تر تعلق عملی نہیں تھا، یہ خالص قومی تحریکیں تھیں۔ تحریک پاکستان میں بھی نعرہ ہی نعرہ تھا اسلام کا، حقیقت کا ایسنس جو ہے اس کے اندر بھی موجود نہیں تھا۔ اگر ہوتا تو فوراً ظاہر ہو جاتا، پاکستان بننے کے فوراً بعد تحریک مسلم لیگ کے اندر اگر اصل مذہبی جذبہ محرکہ ہوتا تو اس کو بروئے کار آنے سے کون سی شے روک سکتی تھی۔ معلوم ہوا کہ اصل نہیں تھا، ایسنس نہیں تھا، نعرہ تھا۔ یہ بھی نہیں میں کہتا کہ وہ کوئی منافقانہ نعرہ تھا، دھوکے کا نعرہ تھا، لیکن یہ ہے کہ بہرحال اس کے ہم وزن جو ایسنس ہونا چاہیے تھا، جو حقیقت ہونی چاہیے تھی، وہ موجود نہیں تھی۔ البتہ یہ آزادی جو ہمیں حاصل ہوئی ہے، اس کے بارے میں بھی ایک بہت اہم بات ہے، بہت اہم آبزرویشن ہے، اسے نوٹ کرتے جائیے۔ یہ آزادی جزوی آزادی ہے، حقیقی اور کلی آزادی نہیں، ظاہری اور جزوی ہے، حقیقی اور کلی نہیں، اس لیے کہ تہذیبی غلامی ابھی جوں کی توں ہے، نظریاتی غلامی جوں کی توں ہے، علمی غلامی جوں کی توں ہے، سائنس کے میدان میں احتیاج جوں کی توں ہے، ٹیکنالوجی میں احتیاج جوں کی توں ہے، بلکہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، گیپ بڑھ رہا ہے، ہم بہت پیچھے رہ رہے ہیں اور وہ بہت آگے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ جاپان آگے نکل گیا، اتنا ایشین ملک کس بری طرح برباد ہوا تھا سیکنڈ ورلڈ وار میں، وہ سے بہت آگے نکل گیا، کوریا آگے نکل گیا۔ عالم اسلام میں کوئی ملک نہیں ہے جو دو ان ایشیائی ملکوں کے آس پاس نہیں پہنچ سکا ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ علمی، تہذیبی، نظریاتی، تعلیمی اور ٹیکنیکل، اور صحیح صحیح بات جو ہے ذرا زیادہ کڑوی ہے، ہم صلح کرتے ہیں تو ان کے اشارے پر، جنگ کرتے ہیں تو ان کی اجازت سے، سیدھی سیدھی بات ہے۔ ہماری ڈور کہیں ادھر سے ہلتی ہے یا ادھر سے ہلتی ہے، کسی ایک سپر پاور کے ہاتھ میں ہماری باغ ہے یا کسی دوسرے کے ہاتھ میں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ آزادی جتنی ظاہری ہے اتنی باطنی نہیں ہے، حقیقی نہیں ہے، یہ جزوی ہے، پھر بھی بہت بڑی بات ہے کہ براہ راست غلامی سے نجات ملی۔ ہر چیز کے اندر اس کا فار اور اگینسٹ، جو بھی کچھ ہے اس کو سامنے رکھ کر آدمی کو اپنا جو بھی وہ بناتا ہے بیلنس شیٹ، اس میں ہر چیز کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اس آزادی کے بارے میں میں سوچ رہا تھا، مجھے یاد آیا کہ اشعار کبھی کہے تھے فیض نے، اور وہ سب فیصد درست ہیں جو میں آج اس وقت کوٹ کر رہا ہوں۔ یہ داغ داغ اجالا یہ شب گزیدہ سحر، کہ انتظار تھا جس کا، یہ وہ سحر تو نہیں، یہ وہ سحر تو نہیں جس کی آرزو لے کر چلے تھے دوست کے مل جائے گی کہیں نہ کہیں۔ سحر ہے یہ، لیکن یہ وہ سحر نہیں ہے، آزادی ملی ہے لیکن وہ آزادی نہیں ہے جو ایک واقعتاً خود اختیاری ہو، اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں، اپنے فیصلے خود کر رہے ہوں، اپنی ضرورت کی چیزیں خود بنا رہے ہوں، اپنا اسلحہ خود بنا رہے ہوں۔ وہ بات جب تک نہیں ہے تو یہ کامل آزادی نہیں۔ ہم کوئی کسی کا گھڑے کی مچھلی، کوئی کسی کے ساتھ اٹکا ہوا، یہ ہے عالم اسلام کے تقریباً تمام ممالک کا معاملہ، کم و بیش کی بات ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ ان قومی تحریکوں کا ایک دوسرا فیز ہے، اس کو بھی آج یہاں نوٹ کر لیجئے۔ میں نے 15 برس پہلے جو مضمون لکھا تھا اس میں یہ پوائنٹ نہیں تھا، لیکن یہ کہ آج اس کو میں ایڈ کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اب آزادی کے بعد ان تحریکوں میں، ان ممالک میں قومی تحریکوں کا رخ کچھ اور ہے. وہ رخ کیا ہے؟ بادشاہوں اور ڈکٹیٹروں سے نجات حاصل کر کے اقتدار کا سرچشمہ عوام کے ہاتھ میں لانے کی جدوجہد. اگرچہ اس میں بھی ابھی ہمیں کامیابی نہیں ہوئی ہے، اس لیے کہ بعد آمریت آ گئی، شام میں بھی ایک بدترین فوجی آمریت جو ہے وہ مسلط ہو گئی. ابھی ہمارے ہاں جس کو کہا جائے کہ ایک عوام الناس کے اندر جذبہ ابھر چکا ہے، اب قومیں بیدار ہو چکی ہوں، عوام میں شعور پیدا ہو چکا ہو، کہیں کہیں تو ابھی بادشاہتیں بھی چل رہی ہیں، کہیں تختے الٹے بھی ہیں، تو وہاں پر بھی کوئی مثبت نتائج ابھی تک سامنے نہیں آئے. یہ پروسیس ہے کہ جو ابھی جاری ہے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ عوام کے حقوق ہے، کوئی ایک فرد یا کوئی ایک طبقہ جو ہے دولت کے اوپر قابض ہو کر بیٹھ جائے، یہ عدل اور انصاف کے منافی ہے، عدل و قسط کے منافی ہے. کہ لا یکون عدولتم بین الاغنیاء منکم، اور ان کاموں کے لیے ظاہر بات ہے کہ ابھی تحریکوں کی ضرورت ہے. قومی تحریکوں نے آزادی کے بعد یہ رخ اختیار کیا ہے، اور ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ اس درجے میں بھی ان تحریکوں میں دین کا عنصر شامل نہیں ہے، بلکہ آزاد ہو کر یہ تحریکیں کہیں مارکسی نظریات کے تحت چل رہی ہیں، کہیں مغربی جمہوریت کے تصورات کے تحت چل رہی ہیں، کسی کا آئیڈیل جو ہے وہ امریکہ کا نظام ہے، کسی کا آئیڈیل روس کا یا چین کا نظام ہے. ابھی ہم نے جس کو کہا جائے کہ اپنے آپ کو پوری طرح ری ڈسکور نہیں کیا، ابھی ہم اپنے پورے تشخص کا دوبارہ شعور حاصل نہیں کر سکے، اس کے باوجود ان دونوں سٹیپس کو میں پازیٹو سٹیپس قرار دیتا ہوں. آزادی کی تحریکیں بھی خالص قومی تھی، دین سے ان کا کوئی سروکار نہیں، لیکن آزاد ہو جانا مسلمان ممالک کا، خواہ وہ آزادی جزوی ہے ظاہری ہے، لیکن وہ ایک گویا کہ ہماری ایک پازیٹو ہماری اچیومنٹ ہے. اسی طریقے سے جن ملکوں کے اندر بھی عوامی سطح پر یہ تحریکیں ابھر رہی ہیں، یہ بھی ایک گویا کہ روح عصر کے ساتھ قدم بقدم آگے بڑھنے کی ایک کوشش ہے. یہ البتہ اپنی جگہ حقیقت ہے کہ نہ ان آزادی کی تحریکوں میں مذہب کا عنصر فیصلہ کن تھا، اور نہ ان جمہوری یا جو بھی معاشی انصاف کی تحریکیں ہیں ان کے اندر بھی مذہب کا عمل دخل نہیں. دوسرا گوشہ، اب میں دوسرے ایکسٹریم پر جا رہا ہوں، دوسرا گوشہ جو ہے اس میں وہ ہے علماء کرام کی مسائی، ان کی تحریکیں، ان کی تنظیمیں. ان میں آپ ذہن میں رکھیے، دیوبند سے شروع کر کے انگریز یہاں آیا، فوراً علماء کرام نے نئی بدلی ہوئی صورتحال کو دیکھ کر اپنے لیے ایک اسٹریٹجی بنا لی، ترک موالات، عدم تعاون، قال اللہ قال الرسول کے مرکز بناؤ اور مسلمانوں کے دین اور ایمان کو بچانے کی کوشش کرو. یہ دیوبند ایک عظیم تحریک کا نام ہے، یہ کوئی ایک مدرسے کا نام نہیں، سینکڑوں مدرسے جو ہے اس کی شاخوں کے طور پر دنیا کے اندر قائم ہوئے ہیں، بر عظیم پاک و ہند کے، شرق و غرب کے اندر. یہ اور اسی پر قیاس کیجئے دوسرے بھی برات کے، دوسرے بھی جو مکتبہ ہائے فکر ہے ان کی بھی کوشش ہے، علماء کی جدوجہد جو ہے اس نے بھی بہت بڑا پارٹ پلے کیا. اس جدوجہد ہی کی ایک بڑی متحرک شکل ہے، تحریک دیوبند ہی کا ایک متحرک بازو ہے تبلیغی جماعت، اس کی قیادت وہی دیوبندی علماء کے ہاتھ میں ہے. مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ دیوبند کے حلقے کی ایک عظیم شخصیت ہے، اور اصل ان کی قیادت آج بھی انہی لوگوں کے ہاتھ میں ہے کہ جن کا تعلق دیوبندی مکتب فکر کے ساتھ ہے. اگرچہ اس میں بڑے پیمانے پر جدید تعلیم یافتہ لوگ بھی، ڈاکٹرز بھی، انجینئرز بھی، تعلیم یافتہ لوگ، پروفیسر، یہ اس کے اندر شریک ہوئے. یہ تحریک در حقیقت علماء ہی کی جدوجہد کی ایک متحرک شکل ہے، اس کو اچھی طرح آئیڈینٹیفائی کر لیجیے. کہ ایک تو ہے ان کا جو خالص تدریسی انداز میں مدرسے قائم ہو رہے ہیں، دارالعلوم ہو رہے ہیں، ان سے فارغ ہونے والے لوگ جا کے امام بن رہے ہیں، خطیب بن رہے ہیں، اور پھر ایک متحرک شکل جو اس نے اختیار کی ہے وہ تبلیغی جماعت کی صورت. تو علماء جمع تبلیغی جماعت، ان کو بریکٹ کر لیجئے، یہ ایک ہی شے ہے. ان کے بارے میں ایک مثبت ایک منفی بات مجھے کہنی ہے. یہ باتیں کہنی پڑتی ہیں، حقائق کو سامنے لانا پڑے گا تاکہ ذہن کشادہ ہو، وسیع ہو. اور کوشش یہ ہوتی ہے میری حتی الامکان کہ جو بھی منفی پہلو ہے اس کا اتنا غلبہ نہ ہو جائے کہ مثبت چیز اگر کوئی ہے تو نگاہوں سے اوجھل ہو جائے، اور کوئی مثبت چیز اگر ہے تو وہ اس سے اتنا تاثر نہ ہو جائے کہ اگر کوئی تقصیر ہے، کمی ہے، تو وہ نگاہوں سے اوجھل ہو جائے. پہلی بات مثبت ہے کہ ان حضرات کی کوششوں کا اصل حاصل دفاعی ہے، جو فتنہ دین میں اٹھا ہے اس کی سرکوبی کے لیے علماء کرام میدان میں آئے. یہ ان کی بہت بڑی خدمت ہے. چاہے وہ جھوٹی نبوت کا فتنہ ہو، ختم نبوت کی اگر فصیل میں کسی نے شگاف ڈالا تو یہ علماء کرام ہی تھے جو آئے ہیں، سینہ سپر ہو گئے، تحریکیں چلائی انہوں نے، اور انہوں نے سنتریپن کی تحریک وہ بھی یاد کیجئے، اور پھر 74 کی تحریک جس کے نتیجے میں پھر بالآخر حکومت وقت جو ہے اسے مجبور ہونا پڑا کہ پارلیمنٹ کے ذریعے سے فیصلہ کرایا گیا کہ جس نے بھی اس ختم نبوت کے فصیل میں دراز ڈالی ہے وہ کم سے کم یہ کہ غیر مسلم ہے، مسلمانوں سے تعلق اس کا منقطع ہو گیا. اسی طرح فتنہ انکار حدیث یہ دوسری شکل ہے. یہ فتنے جو بھی ابھرے اس دور میں وہ در حقیقت کسی نہ کسی اعتبار سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہوئے، یا آپ کی ختم نبوت پر حملہ ہے، اور یا آپ کی سنت کی حجیت پر کہ سنت بھی حجت ہے ہمارے لیے، واجب الاتباع ہے، اسلامی قانون کا لازمی سورس ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی سورس سے اللہ کی کتاب اور دوسری سورس سے سنت رسول، حملہ یہاں ہوا کہ سنت کو کاٹ دو. اس کے مقابلے میں بھی علماء کرام نے محنت کی. تو جہاں تک دفاعی کام کا تعلق ہے کہ دین میں اگر کوئی شکل اس کی بدلی جائے، دین میں کوئی فتنہ ابھر جائے، اس کے لیے سب سے زیادہ کوشش کرنے کا میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ داری بھی علماء کرام کی ہے کہ وہ اس کے کسٹوڈین ہیں، وہی ہیں کہ جو در حقیقت اب اللہ تعالی کی طرف سے امین ہے کتاب اللہ اور سنت رسول کے، اور قال اللہ اور قال رسول ہی کو انہوں نے اوڑھنا بچھونا بنایا ہے. لہذا یہ ان کی ایک بہت بڑی پازیٹو کنٹریبیوشن ہے. یہ ہے مثبت پہلو کہ انہوں نے جو فتنے اٹھے ہیں اس دور میں اس کا مقابلہ کیا ہے، اس کے لیے اپنا تن بندھن لگایا ہے. دوسرا پازیٹو پہلو ان کا یہ ہے کہ جذباتی سطح پر، واس کی سطح پر اتباع رسول کی تلقین، دین کی پابندی، شاعر اسلام کی تلقین، عبادات کا کے بارے میں لوگوں کا علم جو ہے برقرار رکھنا کہ یہ واجب ہے، یہ لازم ہے، یہ فرض ہے، یہ ضروری چیزیں ہیں، یہ کرنی ہے، یہ تمام یہ دوسرا کام ہے کہ جو انہوں نے کیا ہے اپنے جمعہ اور جماعت کے ذریعے سے کہ جتنی مسجدیں ہیں ہر جمعے کو وہاں کوئی عالم دین ہے. اور وہ ظاہر بات ہے اگرچہ اس کے اندر ایک منفی پہلو بھی ہے کہ اس کو سیاسی بھی تقریروں کا موضوع بنا لیا جاتا ہے، اس کے لیے کچھ اور بھی ہمارے باہمی اختلافی مسائل جو ہیں وہ بھی لے آئے جاتے ہیں، لیکن یہ کہ بحثیت مجموعی اس کے ذریعے سے لوگوں کے اندر دین کے بارے میں، دین کی تعلیمات کے بارے میں ایک شعور جو ہے وہ بھی برقرار رہا. البتہ ان دو مثبت چیزوں کے ساتھ ایک منفی پہلو ہے، اس کو میں ڈرتے ڈرتے بیان کر رہا ہوں. علماء کرام نے کیونکہ جدید علم، جدید فکر، جدید فلسفہ، جدید سائنس، اس کا بائیکاٹ کیا، لہذا عہد جدید میں احیاء اسلام کے جو علمی تقاضے ہیں وہ پورا نہیں کر سکتے. برٹرنڈ رسل کی نفی وہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ انہوں نے پڑھائی نہیں اسے، جبکہ زہر گھل رہا ہے لوگوں کے ذہن میں برٹرنڈ رسل کا. وہ ڈارون کے نظریے کی نفی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ انہوں نے زوالوجی باٹنی پڑھی نہیں، جبکہ ہمارے ایمان کو، ہمارے سائنس پڑھنے والے خصوصاً جو میڈیکل کے طالب علم ہیں ان کے ذہنوں پر جو سب سے بڑا دھچکا لگتا ہے وہ تو ڈارون کا نظریہ ارتقا ہے. معلوم یہ ہوا کہ جدید فلسفہ، جدید فکر، جدید نظریات، اس کی نفی مدلل علمی سطح پر یہ ان کے کرنے کا کام نہیں، یہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ ترک موالات جس شدت کی تھی انہوں نے یہ چیزیں پڑھی نہیں ہیں، اس میدان میں آئے نہیں ہیں. وہ عربی جانتے ہیں، وہ قرآن جانتے ہیں، وہ حدیث جانتے ہیں، فقہ جانتے ہیں، فتویٰ آپ کو دے دیں گے، مسئلہ آپ کو بتا دیں گے، لیکن ڈارون کی نفی کیسے کریں گے؟ وہ فتوے کی شکل میں کہہ دیں گے یہ کفر ہے، لیکن دلائل کے ساتھ اس کی نفی، وہ مارکس کے زہر کا
دریا کیسے فراہم کریں گے؟ اسی طریقے سے وہ فرائیڈ کا زہر جو ہے اس کا مداوع کہاں سے کریں گے جبکہ نہ انہوں نے جدید نفسیات کا مطالعہ کیا نہ جدید مکتبہ فکر جو ہے نفسیات کے انہوں نے ان سے شناسائی حاصل کی. اس اعتبار سے چونکہ وہ اس دور کے ساتھ نہیں چل رہے لہذا اس دور میں احیاء اسلام کے جو اصل تقاضے ہیں مثبت طور پر ان کو پورا کرنے سے طبقہ علماء بحیثیت مجموعی قاصر ہے. اس کے باوجود دیکھیے ذہن میں وہی رکھیے میں جو کچھ کر رہا ہوں, قومی تحریکوں کا ایک رخ روشن کہ آزادی تو حاصل ہوئی نا, چاہے چلیے عرب نیشنلزم کے حوالے سے صحیح صدر ناصر نے اٹھا کر اگر پھینک دیا انگریزوں کو میڈیٹرینین میں تو یہ کام تو کیا نا, چاہے ترک نیشنلزم کے تحت مصطفیٰ کمال پاشا نے ترکی کو بچا لیا, بچا تو لیا نا, انڈونیشیا میں اگر کسی قومی تحریک کے تحت سے کارنوں نے بچا لیا اور آزاد کرا لیا, بچا تو لیا نا. لہذا منفی مثبت دونوں پہلو سامنے رکھیے. یہ بھی مانیے کہ یہ اسلامک موومنٹ نہیں تھی, قومی تحریکیں تھی, لیکن اس سے یقیناً تقویت حاصل ہوئی, ایک پازیٹو کنٹریبیوشن ہے. اسی طرح جو تحریکیں اب چل رہی ہیں قومی سطح پر کہ یہ جو دور تھا سلاطین کا اور بادشاہوں کا اور یہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے اس کو ختم کر کے اسلام کے اصل نظام کی طرف جو ہے, اگرچہ وہ بھی اسلام کا نظام پیش نظر نہیں ہے, کوئی مارکس کا نظام ہے یا مغربی جمہوریت کا نظام ہے, لیکن یہ قومی تحریکوں کے اندر روح عصر کے ساتھ ایک مطابقت کی وجہ سے یہ بھی ایک پیش قدمی ہے. دوسری طرف علماء کرام انہوں نے یقیناً مدافعت کی ہے دین کی, تحفظ کیا ہے دین کا, فتنہ انکار حدیث اور فتنہ ختم نبوت کو ختم کرنے والا فتنہ جو تھا اس کے خلاف علماء کرام نے جدوجہد کی ہے. اتباع رسول, عبادات کی پابندی, حلال اور حرام کے اوپر کاربند رہنے کی تلقین جو جمعہ اور جماعت سے ہو رہی ہے یہ ان کے مثبت کام ہے. لیکن یہ ہے کہ اس دور میں احیاء اسلام کے وہ آخری تقاضے ادا کرنے کی صلاحیت ان میں نہیں ہے, اس لیے کہ انہوں نے جدید فکر, جدید سائنس, جدید فلسفہ, جدید نظریات جو کا مطالعہ نہیں کیا. جب مطالعہ نہ کریں گے تو اس کی تردید کیسے کریں گے؟ اس کی ایک مثال میں نے اپنے اس کتابچے میں دی ہے, نشت ثانیہ والا کتابچہ مشہور میرا, جس وقت کے ہم پر عالم اسلام پر حملہ آور ہوا تھا یونان کا فلسفہ, اس وقت دو عظیم شخصیتیں عالم اسلام میں پیدا ہوئی, ابن تیمیہ اور امام غزالی رحمہم اللہ. غزالی نے اس فلسفے کی نفی کی تحافت الفلاسفہ لکھ کر, لیکن اس فلسفے کو اس طرح پڑھا تھا امام غزالی نے کہ اس کی ایک ایک رگ سے واقف تھے. جب تک ایک شخص اس فلسفے کی ایک ایک رگ سے واقف نہ ہو تحافت الفلاسفہ نہیں لکھی جا سکتی. اسی طریقے سے ابن تیمیہ نے اس وقت کی منطق کا کاٹ کیا, لیکن یہ کہ الرد علی المنطقیین جو کتاب انہوں نے لکھی تو منطق کو پوری طرح ماسٹر کرنے کے بعد لکھی, تبھی در حقیقت وہ اس کا رد کرنے کی پوزیشن میں ہوئے. سب سے بڑے منطقی تھے امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ. لیکن آج ابھی منتظر ہے نگاہ ایسی شخصیتوں کی. صرف ایک شخص ابھی تک ہمارے ہاں علامہ اقبال کی شکل میں آیا جس نے مغربی فلسفے کے اوپر کوئی چوٹ لگائی, لیکن وہ ایک یوں سمجھیے کہ آغاز تھا, اب اللہ کا فیصلہ ہے, ان کی عمر بہت کم ہوئی. یہ دو شخصیتیں ایک وقت میں آئی ہیں دنیا میں, ایک ہندوؤں میں ڈاکٹر رادھا کرشنن, مسلمانوں میں ڈاکٹر اقبال. انہوں نے ہندو فلسفے کو زندہ کیا اور اس کو اللہ تعالیٰ نے 90-95 برس کی عمر دے دی, اتنی ہی عمر دے دی جتنی برٹرنڈ رسل کو دی تھی. لہذا دنیا میں ایک وقت میں دو فلسفیوں کا توتی بول رہا تھا, ملحد فلسفہ برٹرنڈ رسل کا اور مذہبی فلسفہ ہندو فلسفہ. یہی وجہ ہے کہ یورپ میں آپ کے جو اتنی جو توجہ محسوس ہوتی ہے امریکہ میں اور یورپ میں, کوئی رشی منی جاتا ہے, یوگی جاتا ہے اور اس کے ہزاروں جو ہے اس کے چیلے بن جاتے ہیں. ڈاکٹر رادھا کرشنن نے اس کی فضا ہموار کی ہے, ہندو فلسفے کو اتنے بڑے پیمانے پر اس نے پیش کیا. علامہ اقبال نے وہ اسلام کی حکمت اور فلسفے کو پیش کرنے کا کام شروع کیا, کل 61 برس کی عمر میں وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے. 1877 کی پیدائش ہے, 1938 کے اندر انتقال. یہ تو اصل میں فلسفی کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے. میچیور آدمی کا ذہن ہوتا ہے 40 برس میں، اور اس کے بعد اصل میں تھاٹ جو ہے میچیور ہوتا ہے، اس کو وقت لگتا ہے. بہرحال یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں، ہم ظاہر بات ہے کہ اللہ کے فیصلوں پر کوئی اعتراض کرنے کا حق نہیں رکھتے. جو حقائق ہے وہ صرف آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. سوائے علامہ اقبال کے کوئی شخصیت پورے عالم اسلام میں ایسی نہیں ابری جس نے کہ فکر اور فلسفے کے میدان پر چوٹ لگائی ہو مغرب پر، لیکن وہ چوٹ بھی اتنی زوردار نہیں ہے، وہ ابتدائی ایک چوٹ تھی. یہ کام آگے بڑھتا تو یقیناً اس کے اندر وہ اتنی قوت تھی، لیکن یہ کہ بہرحال ہمیں ہر شے کو اس کے صحیح پرسپیکٹو میں رکھ کر دیکھنا ہے. یہ میں نے دو گوشے آپ کے سامنے بیان کر دیے، احیائی عمل کے، ایک قومی تحریک، ایک علماء کی تحریک اور تنظیمیں. علماء کا رول، قومی اور سیاسی تحریکیں، علماء کی تنظیمیں اور تحریکیں، ان کے بیچ میں ہے وہ قلب جسے میں کہوں گا. وہ احیائی تحریکیں ہیں جو خالصتاً اسی مقصد کے تحت برپا ہوئی کہ اسلام کو ایک کامل نظام زندگی کی حیثیت سے دوبارہ دنیا میں برپا کرنا ہے. یہ دفاعی تحریکیں نہیں ہیں، یہ آفینسو، ان میں جارحیت تھی، یہ مثبت اقدام تھا. اور یہ تحریکیں بھی ایک عجیب بات ہے کہ پورے عالم اسلام میں تقریباً بیک وقت ابھری ہیں. انڈونیشیا کی مسجومی پارٹی، ہندوستان پاکستان کی جماعت اسلامی، ایران میں فدائین، شام اور لبنان میں عباد الرحمن، ترکی میں سعید مورسی کی تحریک، اور مصر کی ایک عظیم تحریک حسن البنا شہید رحمت اللہ علیہ کی شروع کردہ الاخوان المسلمون، جو پھر پورے تقریباً عالم عرب کے اندر پھیل گئی. یہ تحریکیں بھی یوں سمجھیے کہ 20s میں بعض کا آغاز ہوا ہے، لیکن 30s میں اصل میں انہوں نے مومنٹم پکڑا ہے. یہ تحریکیں ہیں، اور ان میں ایک بات نوٹ کیجئے، عام طور پر ان کی قیادت سکہ بند علماء پر مشتمل نہیں ہے. حسن البنا شہید علماء کے حلقے میں سے نہیں تھے، ایک سکول ٹیچر تھے. مولانا مودودی علماء کے حلقے میں سے نہیں تھے، خود وہ کہتے ہیں میں بیچ کی راس کا آدمی ہوں. اپنے طور پر تحصیل علم کی تھی انہوں نے، وہ کسی دارالعلوم سے فارغ التحصیل نہیں تھے. یہ تمام تحریکیں جو ہیں، انہی تحریکوں کا مظہر ہے یہ مجاہدین کی تحریک افغانستان کے اندر. آپ اس میں دیکھتے ہیں انجینئر گلبدین حکمت یار، ان کے نمائندے ایک آئے تھے ملنے مجھ سے، جو پورے یورپ کے نمائندے ہیں، وہ ایک ڈاکٹر ہیں. احمد شاہ احمد زئی جو ایک وقت میں صدر بنائے گئے تھے، وہ انجینئر ہیں، انجینئر احمد شاہ احمد زئی. یہ وہ لوگ ہیں جو جدید تعلیم یافتہ طبقات میں سے جن دین کی ان تحریکوں کی طرف راغب ہوئے، اور اصل جو قوت ہے ان میں وہ در حقیقت اسی بیچ کے طبقے کی ہے، جو جدید تعلیم یافتہ حلقے سے لوگ موٹیویٹ ہوئے ہیں، متحرک ہوئے ہیں، دین کی تحریکوں کی طرف متوجہ ہوئے، اور انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد بنایا دین کا غلبہ. یہ تحریکیں ہیں جن کو میں کہتا ہوں یہ قلب ہے ان تحریکوں کا. پھر ذہن میں رکھیے پورے نقشے کو جو میں حال کر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. دانی طرف یا بائیں طرف ایک ایکسٹریم پر ہماری قومی اور سیاسی تحریکیں، ان کا پازیٹو نیگیٹو دونوں معاملات سامنے آ گئے. دوسرے ایکسٹریم پر علماء کرام، سکہ بند علماء، باقاعدہ فارغ التحصیل، دارالعلوموں سے سند یافتہ علماء، ان کی تحریک خاص طور پر تبلیغی جماعت، اس کا جو پازیٹو کام ہے وہ بھی اپنی جگہ، اور جو اس میں کمی کا پہلو ہے اسے بھی پہچاننا چاہیے. تیسرے یہ درمیان کی تحریکیں جو خالص احیائی تحریکیں، جن کے پیش نظر یہ ہے کہ اسلام کو ایک مکمل نظام حیات کی حیثیت سے دنیا میں قائم کرنا ہے. یہ تحریکیں ایک ہی وقت میں پورے عالم اسلام میں ابری، جن میں نے عرض کر دیا مسجومی پارٹی آف انڈونیشیا، جماعت اسلامی آف انڈو پاکستان سب کنٹیننٹ، فدائین ایران میں ابھرے تھے. اس کے بعد آگے چلیے تو مختلف عرب ممالک کے اندر، ترکی میں سعید دورسی، سوڈان میں بھی اسی طرح کی تحریک تھی، لیکن یہ کہ عالم عرب کی سب سے بڑی تحریک الاخوان المسلمون. ان تحریکوں کا اب میں جائزہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. تقریباً نصف صدی بیت چکی ہے ان تحریکوں کو کام کرتے ہوئے، لیکن افسوس ہے کہ ان تحریکوں کو وہ آخری کامیابی کہیں بھی حاصل نہیں ہو سکی کہ کسی جگہ پر کامل اسلامی نظام قائم ہو جاتا. اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ کوئی کام نہیں کیا انہوں نے, وہی مثبت اور منفی دونوں سامنے رکھیے. ان تحریکوں کے زیر اثر بڑی کثیر تعداد میں نوجوان مذہب کی طرف راغب ہوئے, کالجوں یونیورسٹیوں کے اندر ان میں ایک جذبہ پیدا ہوا, جانے دینے کے لیے تیار, کفن سر سے باندھے ہوئے تیار. یہ نوجوان, میں خود کبھی کبھی بیان کیا کرتا ہوں, اسی لاہور میں یہ سن 51-52 یا بلکہ اس سے بھی پہلے 49-50 میڈیکل کالج میں جب میں داخل ہوا 49 میں, یہی کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج لاہور, اس میں داڑھی والے طلباء بمشکل پورے کالج میں 5-6 ہوں گے, اور وہ بھی شرمائے شرمائے سے رہتے تھے. ماحول جو تھا اس کا, غلبہ جس طرح کا تھا وہ آپ کے علم میں. آج ذرا جائیے وہاں انجینئرنگ یونیورسٹی میں جائیے, میڈیکل کالج میں جائیے, آپ کو ایک عظیم تبدیلی نظر آئے گی. انہی تحریکوں کا ثمرہ ہے, اس میں تبلیغی جماعت کا بھی بہت بڑا پارٹ ہے اور بہت بڑا پارٹ ان تحریکوں کا ہے. آج اگر آپ امریکہ میں جائیں اور عالم عرب کے نوجوان جو وہاں پر آپ کو ملیں گے, ان کا جذبہ, جوش و خروش, وہ اپنے ملکوں سے بھاگ کر آ گئے, اس لیے کہ وہاں ڈکٹیٹرشپس ہیں, مستبد حکومتیں ہیں, کوئی کام نہیں وہاں کر سکتے, قدم قدم پر دار و رسن ہے, جس میں انتہا پر شام کا ملک ہے جہاں پورے پورے شہر تہس نہس کر دیے گئے, اس لیے کہ وہ اخوان کے برکس تھے. لیکن یہ ہے کہ وہاں سے اب امریکہ میں ایک بڑی قوت جمع ہو چکی ان نوجوانوں کی, انہیں دیکھ کر دل باغ باغ ہو جاتا ہے ان کا جذبہ, دین کے ساتھ ان کی لگن, اور یہ سب کے سب اسی تحریک اخوان المسلمون کے اثرات ہیں. تو جہاں یہ پازیٹو پہلو اس کے سامنے, اسی طرح جماعت اسلامی ہندوستان پاکستان کے کتنے ہی نوجوان ہیں زیر اثر وہاں پر آپ کو ملیں گے, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اصل قوت وہاں چلی گئی ہے. اور یہ میرے نزدیک ایک منفی بات ہے جو ہوئی ہے, برین ڈرین ہوا ہے ہمارے ہاں سے, بہترین صلاحیتیں ہماری چلی گئی ہیں. اور ہمارے ہاں ایسا استبداد نہیں تھا, عرب ممالک کے لوگ اگر وہاں چلے گئے ہیں تو ان کے پاس جواز ہے, لیکن یہ کہ ہمارے ہاں تو استبداد نہیں تھا, یہاں کام کرنے کے دروازے بند نہیں تھے. بہرحال وہ ایک علیحدہ بحث ہو جائے گی, اس وقت وہ میرا ایک اور دکھ ہے میرے دل کے اندر, اس کا ایک صدمہ ہے. وہ جو کبھی کسی شاعر نے کہا تھا کہ کتابیں یہ موتی علم و حکمت کے, کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. ہمارے علوم و فنون یورپ میں گئے, ہماری لائبریریاں منتقل ہوئی, ہمارے آبا و اجداد کی کتابیں, ان کے قلمی نسخے آج ہمارے پاس نہیں ہے. بہر یہ موتی علم و حکمت کے, کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. میری بالکل یہی کیفیت ہوتی ہے جب میں وہاں دیکھتا ہوں, خاص طور پر پاکستانی نوجوان دین کے لیے فعال, اور انہیں امریکہ میں, کہ پاکستان میں اسلامی تحریک, اس کو ضرورت ہے خون کی, اس کو ضرورت ہے صلاحیت کی اور قوت کی, اور یہاں پر وہ ٹھیک ہے بہتر زندگی ہے, بہتر معاش ہے, بہتر کیریئر ہے, لیکن یہ کہ یہاں ان کی اصل ضرورت ہے, انہیں یہاں ہونا چاہیے. وہاں دیکھ کر جو ہے ایک طرح کا احساس محرومی ہوتا ہے. بہرحال میں ان تحریکوں کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ ایک طرف یہ ہے کہ پازیٹو بہت بڑی ایک کنٹریبیوشن, جدید تعلیم یافتہ طبقے میں ایک بہت بڑی تعداد کو موٹیویٹ کیا ہے, دین کا ایک تصور دیا ہے کہ دین مکمل نظام زندگی ہے, ایک جذبہ دیا ہے کہ اس نظام زندگی کو دوبارہ برپا کیا جائے ایک کامل صورت کے اندر. لیکن یہ حقیقت بھی اپنی جگہ ہے کہ کہیں بھی الاخوان المسلمون کے اصل اثرات مصر سے باہر نکل گئے. بعض عرب ممالک میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن وہاں ہلنے جلنے کی بولنے کی آزادی انہیں نہیں ہے, بیٹھے رہو, کھاؤ پیو, عیش کرو. اسی طریقے سے اور بھی کسی ملک کے اندر یہ تحریکیں کامیابی کے مرحلے تک نہیں پہنچ سکی. لے دے کر آپ کہہ سکتے ہیں, اگر اس شیعہ سنی کے فرق کو آپ نگاہ سے ہٹا دیں, ایران کا ایک انقلاب آیا, لیکن یہ بھی در حقیقت ان تحریکوں کے زیر اثر نہیں, اس لیے کہ فدائین کا تو پھر نام و نشان نہیں ملا. ایران کے جو فدائین ہوتے تھے انہیں تو کچل دیا گیا تھا. یہ ایک وقتی طور پر ایک پولیٹیکل موومنٹ نے ایک شکل اختیار کی ہے, لیکن بہرحال اس نے اسلام کا دنیا میں ایک نعرہ بلند کیا اور ملٹنٹ اسلام آن دی مارچ، اس کا پوری دنیا میں ایک تہلکہ مچ گیا. لیکن یہ کہ بہرحال میں اس سے زیادہ اس کے بارے میں کوئی اور گفتگو اس لیے نہیں کیا کرتا کہ وہ پھر ایک فرقے وارانہ مسئلہ بن جاتا ہے، میں اس پر صرف تذکرہ کر رہا ہوں. باقی یہ کہ کم سے کم یہ تو ماننا پڑے گا کہ پورے سنی عالم اسلام میں کہیں اب تک ان تحریکوں کو کوئی کامیابی حاصل نہیں. بس اس پر میں حال کا تذکرہ ختم کر رہا ہوں. اب میری خواہش تو یہ ہے کہ آج میں مستقبل کے بارے میں بھی چند باتیں آپ کے سامنے رکھ دوں. تھوڑا سا اگر وہ جو ڈیلے کی شکایت مجھ سے ہوتی ہے آج کے لیے کنڈون کر لیں، آپ تھوڑی سی اجازت مجھے دے دیں، اس لیے کہ پھر آپ کو غالباً 3 جمعوں کی چھٹی مجھ سے مل جائے گی. میں انشاءاللہ اگر کوئی رکاوٹ نہ آئی، اللہ کو منظور ہوا، تو میں 12 تاریخ کو بھارت جا رہا ہوں حیدرآباد دکن میں، اور اس سے بھی نیچے پھر بنگلور میں میرے 2 بڑے اہم پروگرام ہیں. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کامیابی کے ساتھ، خیر و عافیت کے ساتھ وہ سفر پورا کرا دے. تو بہرحال آپ کو سہولت ہو جائے گی 3 جمعوں میں مختصر تقریر سنیں اور وقت کے اوپر فارغ ہو جائیں. آج تھوڑا سا وقت نکال لیں مستقبل کے بارے میں، اب 2 باتیں سمجھ لیں. ایک ہے مستقبل بعید، ایک ہے مستقبل قریب. ترتیب تو یہ چاہیے کہ ماضی کے بعد حال، تو حال کے بعد مستقبل قریب پہلے ہونا چاہیے بعید بات میں. لیکن میں اپنی کچھ مصلحت کہہ لیجئے، حکمت سمجھ لیجئے، اس کے تحت مستقبل بعید کو پہلے لا رہا ہوں. مستقبل بعید کے بارے میں مجھے یہ یقین حاصل ہے، اس لیے کہ وہ میرے ایمان کا جز ہے اور میں اسے بہت بعید بھی نہیں دیکھ رہا. بہت بعید نہیں ہے، بعید تو ہے، بہت دور کی بات نہیں ہے. پورے پورے عرضی پر اسلام کا غلبہ ہو کر رہے ہیں. یہ وہ تقدیر مبرم ہے، ہو کر رہے گی. اس کی خبر دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہو صادق المصدوق، لا یبقى علی الارض بیت من وبر ولا مدر الا يدخل فیہ الاسلام بعز عظیم او ذل ذلیل. کس قدر کیٹیگوریکل الفاظ ہے، اندازہ تو کیجئے. میں نے پچھلی مرتبہ بھی کہا تھا، حضور نے فرمایا نا افصح العرب، میں عرب کا فصیح ترین انسان ہوں. حضور فرماتے ہیں لا یبقى علی الارض بیت، اس قرآن ارضی پر کوئی گھر باقی نہیں رہے گا. اور گھر بھی 2 طرح کے ہیں، وبرن ولا مدرن، نہ اینٹ گارے کا بنا ہوا گھر باقی بچے گا، نہ کوئی خیمہ جو کمبلوں کا بنا ہوتا ہے وہ خیمہ بچے گا جس میں کہ اسلام داخل نہ ہو جائے. البتہ اسلام کا داخلہ 2 شکلوں میں ہوگا، یا گھر والوں کے اعزاز کے ساتھ اور یا گھر والوں کی تذلیل کے ساتھ، بعز عزیز اور ذل ذلیل. کیا معنی؟ یا تو اس گھر والے اسلام قبول کر لیں گے، اسلام داخل ہوگا ان کے اعزاز کے ساتھ. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، اہل ایمان کے لیے. اور اگر قبول نہیں کریں گے اسلام تو پھر بھی داخل ہوگا ان کی تذلیل کے ساتھ، انہیں چھوٹا ہو کر رہنا پڑے گا، ہاتھ سے جزیہ دینا پڑے گا. یُعطوا الجزیۃ عن ید وهم صاغرون، یہ ہے خبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی. وہ صادق المصدوق، آپ کی کوئی خبر جھوٹی نہیں ہو سکتی. ایک تو خبر کا درجہ ہے اور ایک منطق کا درجہ ہے. میں قرآن مجید کی 2 محکم آیات پر منطق کے ذریعے سے یہ ثابت کرتا ہوں کہ یہ ہو کر رہے گا. ایک محکم آیت وہ ہے کہ حضور کو بھیجا گیا پوری نوع انسانی کے لیے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. اور دوسری محکم آیت یہ ہے کہ حضور کو بھیجا گیا تاکہ دین غالب ہو. هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره على الدین کلہ. دونوں کو جمع کر لیجئے، صغرا کبرا جوڑ لیجئے، نتیجہ کیا برآمد ہوگا؟ پورے کرہ ارضی پر، عالم انسانی پر اللہ کا دین غالب ہو کر رہے. اس کو میں مستقبل بعید کہہ رہا ہوں، اور میں نے عرض کیا زیادہ بعید نہیں ہے، اس لیے کہ قرب قیامت کی جو نشانیاں اور جو احوال احادیث میں آئے ہیں محسوس ہوتا ہے کہ اس کے لیے اب جیسے سٹیج تیار کیا جاتا ہے کسی ڈرامے کے لیے، وہ حالات خود بخود اس رخ پر جا رہے ہیں. بہرحال اس میں اس وقت میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. میرا ارادہ ہے کہ حیدرآباد دکن سے اور یہ ہندوستان کے سفر سے واپسی پر میں سورہ کہف کا مطالعہ جو ہے وہ ان جنوں کے اجتماعات میں شروع کراؤں گا. اسی لیے میں نے آج شروع میں سورہ کہف کی ابتدائی آیات کی بھی تلاوت کی تھی. بہرحال اس سے انشاءاللہ اس موضوع پر مفصل گفتگو اس کے سلسلے میں آئے گی، اس کے ضمن میں. یہ تو میرا وہ یقین ہے جو میں نے عرض کیا کہ وہ میرا صرف کوئی منطق پر مبنی یقین نہیں ہے، میرے ایمان کا جز حضور کی دی ہوئی خبر ہے اور قرآن مجید کے محکمات کا منطقی نتیجہ ہے. اس کے ضمن میں ایک بات اور کہوں گا، یہ جو اسلام کا عالمی غلبہ ہے کہاں سے شروع ہوگا یہ ہم نہیں جانتے. مانوں کو ان کی بد کرداری اور غداری اور بے وفائی کی سزا دلوائی جائے کسی قوم سے، اور پھر اسی قوم کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ اپنے دین کا جھنڈا تھما دے، جیسے تاتار کے فتنے میں ہوئے. ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسبا مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. میں حیران ہوتا ہوں علامہ اقبال نے کس کیفیت میں وہ شعر کہا تھا، اگرچہ اس کے ابھی کہیں کوئی آثار نظر نہیں آ رہے اس علاقے سے، کہ ترسم کے دیگر خیزد از خاک سمرقندے، آشوب ہلاک ہوئے ہنگامہ چنگیزے. نہیں کہہ سکتے کہ کہاں سے. بہرحال ایک امکان یہ بھی ہے، اس کو میں کبھی رول آؤٹ نہیں کرتا، اس لیے کہ عالم اسلام کے حالات دیکھ کر سوائے مایوسی کے اور کچھ نہیں ملتا. میں اس کی میں ذرا مستقبل قریب کے ضمن میں تذکرہ کروں گا اس کی تفصیل. جہاں بھی جائیں نظر آتا ہے مایوسی، اخلاقی اعتبار سے پست، سیاسی شعور کے اعتبار سے بہت پیچھے، مغربی تہذیب میں رنگے ہوئے، وہی تہذیب ہمارے ہر جگہ پر، اوپر کے طبقات رنگے ہوئے ہیں مغربی تہذیب کے اندر. بہرحال کچھ بعید بھی نہیں اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی مردہ قوم کو زندہ کر دے، جیسے یہود ہی کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے ان کے احیاء کی شکل پیدا کر دی، آج بھی کسی مسلمان قوم کو توفیق دے دے اس میں دوبارہ زندگی ہو جائے. انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، حضرت عزیر تو حیران ہو گئے تھے کہ اس بستی کو اللہ کیسے زندہ کرے گا، اللہ نے دوبارہ آباد کر دیا. لیکن یہ کہ ان دونوں امکانات کو ذہن میں رکھیے، ہو سکتا ہے کہ اس وقت کے یہ 45 مسلمان ملک اور تمام مسلمان قومیں جو ہے اللہ کی بارگاہ سے رد کر دی جائیں اور کسی نئی غیر مسلم قوم کو اللہ تعالیٰ اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور بالکل وہی بات ہو جائے جو ایک مرتبہ پہلے ہو چکی ہے. اور یہ بھی ممکن ہے اللہ تعالیٰ اسی وقت جو مسلمان ہیں ان میں سے کسی پر عنایت فرمائے، اللہ تعالیٰ کی نظر کرم ہو، اللہ کی رحمت، اللہ کی عنایت ہو، تو ہو سکتا ہے کہ انہی مسلمان ملکوں میں سے کہیں کوئی مردہ زندہ ہو جائے. اگر ایسا ہو تو میرے نزدیک سب سے زیادہ امید پاکستان سے. فی الوقت حالات مایوس کن ہیں، لیکن تاریخ کا جو بھی یہ پس منظر ہے جو میں نے اپنی کتاب میں استحکام پاکستان میں تفصیل سے لکھ دیا ہے کہ 400 سال جو پچھلے ہیں، یہ تو 15ویں صدی شروع ہو گئی ہے، 11ویں 12ویں 13ویں 14ویں صدی ہجری، جتنے مجددین آئے وہ اسی خطے میں آئے. مجدد الف ثانی اور شاہ ولی اللہ دہلوی اور شہیدین کی تحریک، اور اس دور میں بھی عظیم ترین تحریکیں یہاں سے ابری. بہرحال وہ ایک لمبی بحث ہو جائے گی. پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا، واحد ایک تحریک تھی قومی پاکستان کی جس میں اسلام کا نام تو لیا گیا، باقی تو کوئی نام بھی نہیں لیا گیا. ایک منظر آپ کے سامنے ان دنوں بھی آیا ہے، ہماری موجودہ مرکزی حکومت جو ہے وہ بھی تو کچھ تھوڑی تھوڑی مشرب اسلام ہو رہی ہے. وہ جو نعرے جس قسم کے شروع میں لگے تھے حالات کے جبر نے مجبور کیا ہے کہ وہ بھی کچھ اسلام کا نام زبان پر لینے پر آمادہ ہوئے. یہ میرے نزدیک تاریخ کا جبر ہے. اس ملک کا کوئی جواز نہیں ہے بغیر اسلام کے. کوئی شخص, کوئی قیادت, کوئی پارٹی یہاں پر آ جائے, اگر وہ اس ملک کو باقی رکھنا چاہے گی تو اس کو یہ نظر آ جائے گا کہ اسلام کے سوا کوئی بات نہیں. چاہے منافقانہ اسلام کا نام لے, لینا پڑے گا اسلام کا نام. تو بہرحال یہ ایک دوسری بات ہے. میری گفتگو جو تھی ابھی وہ مستقبل بعید کی. ایک میرا یقین کہ گلوبل ڈومینیشن آف اسلام ہو کر رہے گا اور وہ بہت بعید بھی نہیں ہے. نمبر دو, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ موجودہ مسلمان اقوام میں سے سب کو رد کر دے اور کسی نئی قوم سے مسلمانوں کو پٹوائے اور پھر ان کے ہاتھ میں اپنے دین کا جھنڈا تھما دے. ہو سکتا ہے وہ چینی ہو, وہ کوئی جاپانی ہو, ہو سکتا ہے امریکنز ہو, واللہ عالم. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہی مسلمان قوموں اور مسلمان ملکوں میں سے کسی مسلمان کو ملک کو توفیق دے دے. اگر ایسا ہے تو اس کے سب سے زیادہ امکانات, اس کے چانس سب سے زیادہ اس ملک میں ہے جس کا نام پاکستان ہے. یہ علامہ اقبال کی تعلیمات کا امین ہے. یہاں پر شہداء بالا کوٹ کے خون جذب ہوا ہے. پچھلی صدی کی عظیم ترین تحریک. یہ ملک جو ہے, پھر آپ کو معلوم ہونا چاہیے, پچھلے دنوں سٹیٹمنٹ غالباً کوئی جماعت اسلامی کی طرف سے آیا جس پر بعض حضرات تو بہت چیم بجبی ہوئے, لیکن بات بہت سچی کہی گئی. جس قدر آزادی آپ کو اس ملک میں حاصل ہے پورے عالم اسلام میں کہیں حاصل نہیں. آپ کام نہ کریں یہ آپ کا جرم ہے, کوئی رکاوٹ تو نہیں آپ پر کام کرنے میں. دین کے لیے محنت نہ کریں تو آپ مجرم ہیں. کہیں اگر آپ ہوتے شام کے اندر تو پتا چلتا کہ اسلام کا نام لینے کا بھی کیا نتیجہ نکلتا ہے. کہیں ترکی میں ہوتے تو پتا چلتا آپ کو, کہیں مصر میں ہوتے تو پتا چلتا, کہیں لیبیا میں ہوتے تو پتا چلتا, یہاں تک کہ سعودی عرب میں ہوتے تو چار آدمی ایک جگہ جمع ہو جاتے تو ابھی جو کھلبلی مچتی حکومت کی سطح پر اس کا آپ کو اندازہ ہوتا. آزادی ہے لیکن ہم کام نہیں کر رہے ہیں. ہم لگے ہوئے اپنے اپنے پروفیشنز میں, اپنے اپنے دھندوں میں, اپنے اپنی جائیدادوں میں, اپنے اپنے کاروباروں میں, تو یہ جرم ہمارا ہے. لیکن واقعہ یہ ہے کہ جس قدر سیاسی آزادی اس ملک کے اندر اب بھی ہے, پہلے بھی رہی ہے, پورے عالم اسلام میں کہیں نہیں. نہایت زبردست جبر رہا ہے انڈونیشیا میں. تو یہ میں نے اپنی مستقبل بعید کے بارے میں بات کہی ہے, نوٹ کر لیجئے. نمبر ایک, اسلام کا غلبہ ہو کر رہے گا. نمبر دو, اس کے لیے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ موجودہ ممالک میں, مسلمان اقوام میں سب کو رد کر دے, کسی اور کو, تیسری طاقت کو لے آئے. اور ہو سکتا ہے کہ مسلمان ممالک ہی کے اندر سے کسی کے اندر جان پیدا ہو جائے. اگر ایسا ہو تو جہاں تک میں سمجھ سکتا ہوں واللہ عالم کہ اس کے سب سے زیادہ اگر امکانات ہیں تو وہ اس خطے عظیم ہے جس کا نام پاکستان ہے, جس میں میں اور آپ سانس لے رہے ہیں. البتہ مستقبل قریب کا معاملہ بہت تشویشناک ہے. ان تحریکوں کا جو معاملہ ہو چکا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ چکا. میں پچھلے سے پچھلے جمعے میں عرض کر چکا, وہ معاملہ ہمارا جو ہے شیعہ سنی کا بھی ہے, لیکن دنیا تو بہرحال اسلام میں شامل سمجھتی ہے, شیعہ اسلام, سنی اسلام. انہیں اندیشہ ہو گیا تھا ایران کے انقلاب سے, وہ اندیشہ ختم ہو چکا ہے. وہ انقلاب جو ہے وہ اب اپنے خول کے اندر ہے, اندر ہے. اب روس کے ساتھ ان کے دو شیطان تھے, ایک شیطان کے ساتھ تو دوستی ہو چکی ہے اور دوسرے شیطان کے ساتھ بھی شاید ان کا پھر اثر نو حالات کا جبر جو ہے مجبور کرے اور اس کے ساتھ بھی دوستی کرے, لیکن ایک شیطان کے ساتھ تو پوری دوستی ہو گئی. اس لیے کہ پہلے مرگ بر امریکہ بھی تھا اور مرگ بر شوروی بھی تھا, روس پر بھی امریکہ پر بھی, لیکن اب روس پر مرگ کا معاملہ ترک کر دیا گیا. دوسرا انہیں اندیشہ بہت بڑا تھا مغربی تہذیب اور تمدن کو افغانستان کے جہاد سے، اس کا بھی جو حال سامنے ہے اس وقت تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تقریباً یہ بات دنیا میں سمجھی جا رہی ہے، اللہ کوئی شکل بدل دے، اللہ کی قدرت سے بعید نہیں. اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کسی کو نظر نہیں آتا، اچانک کوئی بات ظہور میں آ جاتی ہے. لیکن جو اس وقت صورت حال ہے اور اس کا جو نتیجہ ہے وہ میں اپنی دو جمعے قبل کی تقریر میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ سمجھا جا رہا ہے کہ وہ فنڈامنٹلسٹ اسلام کا وہاں پر برسر اقتدار آ جانے کا مغرب کے اندر اب کوئی خطرہ نہیں رہا. تیسرا سب سے بڑا مذہب پاکستان، جہاں یوں سمجھیے کہ پچھلے 50 برس کے دوران سب سے زیادہ اسلام کا نعرہ لگا، سب سے زیادہ اسلام کا نعرہ 1937 سے میں نے عرض کیا تھا، اور یہ یوں سمجھیے کہ اب 52 برس ہو گئے، جتنا نعرہ یہاں لگا اسلام کا کہیں نہیں لگا. لیکن حالات جب سامنے آئے، جب ذرا وہ ماشاء اللہ کی جو اوپر کا ایک لڈ تھا جو رکھ دیا جاتا ہے ڈھکن، کسی دیس کے اوپر ڈھکن پڑا ہوا تھا، وہ ڈھکن ہٹا تو نکلا کیا اندر سے؟ بے نظیر کی حکومت آئی، ایک مغربی تہذیب کے دل دادا آزاد خیال ایک سیکولر حکومت وہ قائم ہو. میں یہ عرض کر چکا ہوں میری اس تقریر کا بڑا حصہ جو ہے تازہ ندا میں شائع ہو گیا ہے، دو جمعے قبل کی تقریر ہے، کہ مغرب پر تو اس وقت ایک نشہ طاری ہے خوشی کا، اور وہی نشہ در حقیقت ہے جس کی وجہ سے کہ بے نظیر صحابہ کا بے نظیر استقبال ہوا امریکہ کے اندر. وہ تو اسے اپنی فتح سمجھ رہے ہیں، ہماری تہذیب کی بالادستی، ہمارے تمدن کی بالادستی ثابت ہو گئی. وہ ملک جو اسلام کے نام پر بنا، جس میں سب سے زیادہ اسلام کا نعرہ لیا گیا، وہاں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ، وہاں بے نظیر کا وزیر اعظم بن جانا، گویا کہ ثبوت ہے اس کا کہ مغربی تہذیب کی بالادستی ہے. اور وہ ایسا تو ہے نہیں کہ کسی نے لا کر بٹھا دیا ہو، کم سے کم 60 لاکھ افراد نے ووٹ دیا ہے اسے. آپ کے ووٹرز جو ہیں شاید 4.5 کروڑ کے قریب ہیں، ان میں جتنے پرسنٹ ووٹ پڑے ہیں وہ آدھے کر لیجئے، اس میں 39% ووٹ جو ہے پیپلز پارٹی کے ہیں، وہ حساب لگا لیجئے 60 لاکھ افراد نے ووٹ دیا ہے تباہی بے نظیر. اس اعتبار سے واقعہ یہ ہے کہ مستقبل قریب میں آثار اچھے نہیں. ان تحریکوں نے جو جوش و خروش پیدا کر دیا تھا، جو بڑی امید افزا کیفیت پیدا ہو گئی تھی، افغانستان کے جہاد سے بڑی امیدیں وابستہ ہوئی، سعودی عرب سے آ کر نوجوانوں نے یہاں جانے دی ہیں. اپنے ملک میں وہ حرکت نہیں کر سکتے، بول نہیں سکتے، لیکن دین کا جذبہ تو ہے نا. سعودی نوجوانوں نے، حالانکہ ان کے ہاں دولت کی کمی نہیں ہے، ان کے ہاں یہ نہیں ہے کہ کوئی فراوانی عیش اور آرام کی نہیں ہے، وہ نوجوان آئے ہیں انہوں نے افغانستان میں جانے دی، اور نہ معلوم کہاں کہاں سے پہنچے ہیں مسلمان. پورے دنیا کے اندر یہ سمجھا گیا کہ یہاں سے در حقیقت اسلام کے احیاء کا اور اسلام کے نشوۃ ثانیہ کا اور ایک خالص اسلامی حکومت کے قیام کا مرحلہ، اس کا نقطۂ آغاز یہ بنے گا. حالات جو سامنے ہیں ان کو میں کچھ عرض کرنے کی ضرورت نہیں، اس کا سبب بھی میں بتا چکا ہوں. ایک بڑی کمی جو ابتدا سے رہی، ایک کمانڈ میں مجاہدین نہیں آئے. وہ جو حضور نے فرمایا تھا آمرکم بخمس بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ، ہجرت اور جہاد تو ہوئی لیکن والجماعت والسمع والطاعت یہ نہیں ہے. 7 گروپ وہ اور 8 گروپ وہ، 15 گروپ، اور آپس میں وہ اس دوران میں بھی جھگڑے رہتے تھے، اور پھر جو کچھ ہوا ہے سامنے آیا ہے. میں نے تاریخ کے اندر سیرت النبوی میں میری بہت سی تقریروں میں یہ بات آئی ہے کہ آپ کو معلوم ہے سب سے بڑا صدمہ جو پہنچا حضور کو وہ غزوہ احد میں پہنچا. ذاتی اعتبار سے بھی دندار مبارک شہید ہوئے، چہرہ مبارک لہو لہان ہو گیا، آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکل گئے کیف یاد اللہ قوما خضبوا وجہ نبیہم بالدم، اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگین کر دیا. یہ الفاظ نکل گئے حضور کی زبان سے، اور اللہ نے ٹوک دیا لیس لک من الامر من شیء، اے نبی آپ کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں ہے، یہ اختیار ہمارا، ہم جسے چاہیں، ہو سکتا ہے انہی کو ہم توبہ کی توفیق دے دیں. اور اللہ نے حضور کے ہاتھوں تلوار پھر عطا فرمائی کس کو؟ خالد ابن ولید کو، جو سب سے بڑا سبب بنے اس چرکے کا اس وقت. خالد سیف من سیوف اللہ، حضرت حمزہ کی شہادت، مصعب بن عمیر کی شہادت، وہ شخص کی جس کی دعوت و تبلیغ سے یہ یثرب جو ہے مدینۃ النبی بنا ہے، وہ مصعب بن عمیر، وہ بھی شہید، حمزہ شہید، 70 صحابہ شہید. اور سبب کیا تھا؟ صرف انڈسپلن، نظم کی پابندی نہیں ہوئی، حکم دیا گیا تھا کہ یہاں سے مت ہٹنا اور ہٹ گئے. 35 افراد نے حکم عدولی کی ہے اور 70 صحابہ شہید ہو گئے. یہ اتنی بڑی بات ہے، اس لیے کہا کرتا ہوں جماعت بنانا یہ ہے اصل ضرورت، اور مشکل کام یہ ہے، کٹھن کام یہ ہے، اپنی انانیت کو نیچے کرنا پڑتا ہے تب جماعت بنتی ہے. بہرحال وہ اپنی جگہ پر ایک مسئلہ ہے. میں نے مستقبل بعید اور مستقبل قریب، لیکن اس میں جو مثبت پہلو ہے سمجھنے کا، میں چند منٹ اور لے رہا ہوں. جو آیات میں نے آج تلاوت کی تھی، اَسَارَبَّكُمْ اَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، وہ چار ادوار بنی اسرائیل کے آئے تھے سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں، اور پھر کیا فرمایا؟ تمہارا رب تم پر اب بھی رحمت کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اگر تم نے وہی روش جاری رکھی تو ہم بھی اسی طرح عذاب کے کوڑے برساتے رہیں گے. وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، دنیا میں عذاب آئے گا. وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَسِيرًا، اور جہنم کو تو ہم نے پہلے ہی کافروں کے لیے تیار کیا ہوا ہے. اگر رحمت خداوندی میں آنا ہے تو کیا کرو گے؟ عجیب نقطہ ہے یہاں. رحمت خداوندی میں آنے کا راستہ کیا تھا؟ رسالت محمدی پر ایمان لانا. لیکن یہاں حضور کا ذکر نہیں کیا، قرآن کا ذکر کیا، اس لیے کہ جب امت مسلمہ پر یہ مرحلہ آئے گا تو حضور پر ایمان کا مرحلہ نہیں ہوگا، مسلمان تو پہلے ہی ہوں گے. ان کے لیے پھر وہی قرآن کا دامن رحمت ہے کہ جو احیاء اسلام کے لیے، اسی کو تھامنا ضروری ہوگا. نوٹ کیجئے میرے اس نقطے کو، کیا وجہ ہے یہاں حضور کا ذکر کیوں نہیں ہو رہا؟ ایمان لاؤ ہمارے رسول پر، تمہارے لیے ہماری رحمت کا کس کے دامن جو ہے وہ تم پر سایہ کرے گا. نہیں، ان ھذا القرآن یهدی للتی ھی اقوم، اگرچہ یہ دونوں چیزیں ایک ہی ہیں، قرآن اور محمد جدا نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ قرآن مطلوع ہے، وہ قرآن مجسم ہے، لیکن یہ کہ ذکر کس شے کا ہو رہا ہے؟ ان ھذا القرآن یهدی للتی ھی اقوم، یہ قرآن ہے جو ہدایت دیتا ہے اس راستے کی طرف جو سب سے سیدھا راستہ، اقوم افعل التفضیل، سب سے زیادہ سیدھا. ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا، اور بشارت دیتا ہے ان لوگوں کو، اہل ایمان کو جو نیک عمل کرتے ہو، کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. وان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ اعتدنا لهم عذابا الیما، اور ساتھ ہی خبردار کرتا ہے کہ جو لوگ ایمان نہیں لائیں گے آخرت پر، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب مہیا کیا. آپ کو چاہیے انقلاب کی بات کریں. مراد کیا ہے؟ اسلام نے جو نظام عدل اجتماعی دیا ہے، جو سیاسی حریت عطا کی ہے، جو معاشی نظام دیا ہے عدل پر مبنی، وہ قائم کرنے کے لیے جدوجہد ہو. کاش کہ ہم اس ملک کو اس کے جو مؤسس تھے، قائد اعظم مرحوم، ان کے الفاظ کہ ہم پاکستان اس لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ عہد حاضر میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک نمونہ بنا دیں، ایک دنیا کے لیے یوں سمجھیے کہ ٹارچ آف لائٹ، لائٹ ہاؤس، جیسے سمندروں کے اندر چٹانوں سے بچنے کے لیے، جہازوں کو بچانے کے لیے کہیں بہت اونچا لائٹ ہاؤس ہوتا ہے. کاش کہ یہ پاکستان اس حقیقی اسلام اور حقیقی اسلامی نظام کا گہوارہ بنے، یہاں انقلاب آئے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تن من دھن لگانے کا، عزم کر لینے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ.